سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم.
صلوا للحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ان شاء الله اللہ رب العزت کی رضا پانے، ثواب کمانے کی نیت سے کلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ حاضر ہوں گا. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا لکھا ہوا کلام. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی شامل ہو جائیے.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم.
بات ہے مدینے کی، سرکار مدینے کی ہو حاضری بار بار، عطار کی ہے عرض بڑی عاجزی کے ساتھ، ہمارا اب کسی صورت یہاں پر جی نہیں لگتا، ہمارا اب کسی صورت یہاں پر جی نہیں لگتا، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، کیونکہ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے۔ یقین جانیے کہ اس ٹینشن بھرے، اس گھبراہٹ بھرے ماحول میں مدینہ پاک وہ مبارک جگہ ہے کہ جہاں جائیں دل کو ڈھارس مل جاتی ہے، یہ فیلنگز ہوتی ہیں کہ بندہ اپنے ٹھکانے پر آ گیا ہے۔ مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں، کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں۔ اللہ کرے کہ بس پھر سے حرمین طیبین کے راستے کھلیں، پھر سے زائرین کو حاضریاں نصیب ہوں۔ اب تو حاجیوں سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اپنی رقم واپس لے لی جائے، کیونکہ اس بار عرب شریف کے باہر سے حاجی حج کو نہیں جا سکیں گے۔ یقیناً کئی دل بے قرار ہوں گے، کئی آنکھیں اشکبار ہوں گی، بہت سالوں کی تگو دو کے بعد رقم جمع ہوئی ہوگی۔ کئی ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو کئی سالوں سے فارم جمع کرواتے تھے، نام نہیں نکلتا تھا، اس بار نام نکل آیا ہوگا اور اب نہیں جا پا رہے۔ جو اللہ کی مرضی، انشاءاللہ اس تڑپ کا بھی ثواب ملے گا، اس سوز کا بھی ثواب ملے گا، اور اللہ کرے کہ جلد دیدار بھی نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ دلوں کی راحت سلسلہ جاری ہے، اور دلوں کی راحت ہی کا اس میں سامان کیا جاتا ہے۔ ہماری ہم سب کے دلوں کی دھڑکن قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کالز کی طرف چلے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایک ٹاپک، کسی ایک بات پر کچھ مدنی پھول پیش کیے جائے۔ آج بات کرتے ہیں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا، ان کے زمانے میں ایک نیک بخت اور صالحہ خاتون تھی، بڑی نیک عورت تھی۔ اس نے تنور میں آٹا لگایا اور نماز پڑھنے لگی، یعنی روٹیاں بنانے کے لیے آٹا تنور میں ڈال دیا اور خود قریبی نماز پڑھنے لگی۔ اب شیطان اس عورت کے پاس ایک عورت کی صورت میں آیا اور اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ روٹی تنور میں جل کر خاک ہو گئی ہے، یعنی اس کو نماز میں وسوسے ڈالنے شروع کیے، دھیان بٹانا شروع کیا۔ مگر اس نیک فطرت عورت نے بالکل اس کی طرف توجہ نہ کی، اپنے خشوع و خضوع کے ساتھ، اپنے فوکس کے ساتھ وہ نماز پڑھتی رہی۔ اب اس شیطان نے کیا کیا کہ عورت کے بچے کو پکڑ کر تنور میں ڈال دیا۔ اس پر عورت نے اس پر بھی کوئی دھیان نہ دیا، وہ نماز ہی پڑھتی رہی، بالکل نماز میں انہماک ایسا تھا۔ اب شوہر آ گیا اس عورت کا، اور جب وہ آیا تو اس نے تنور میں اپنے چھوٹے سے بچے کو دیکھا کہ وہ تو بڑے خوبصورت رنگ برنگے پتھروں سے کھیل رہا ہے، گویا آگ کے انگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرخ عقیق بنا دیا تھا۔ وہ شوہر حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، بیوی نماز پڑھ رہی ہے اور جہاں چولہا اور آگ ہوتی ہے وہاں عقیق کے پتھر ہے اور میرا بچہ اس میں کھیل رہا ہے۔ تو یہ واقعہ اس بات کو لے کر وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی کہ حضور ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ عورت کو لے کر گیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ساری بات دریافت کی اور پوچھا کہ تو نے ایسا کون سا عمل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایسی برکت دی کہ تیرا بچہ آگ سے بچ گیا۔ اس عورت نے بڑے پیارے جواب دیا، وہ کہتی اے روح اللہ، میں جب بھی بے وضو ہوتی ہوں فوراً وضو کر لیتی ہوں اور کبھی بے وضو نہیں رہتی، اور فوراً نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں، اور مجھ کو جب بھی کوئی اپنی کوئی حاجت پوچھتا ہے، اپنی کوئی بات بتاتا ہے، ضرورت بتاتا ہے اور وہ بات جائز ہوتی ہے تو میں اس کا سوال فوراً پورا کر دیتی ہوں، اور میں لوگوں کی تکلیف جب مجھے پہنچتی ہے اس کو برداشت کرتی ہوں اور صبر کرتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد علماء نے بڑی پیاری باتیں اس کے تحت لکھی ہیں کہ سبق کیا ملا ہمیں اس واقعے سے۔ ایک سبق تو یہ ملا کہ نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے، فوکس ہونا چاہیے نماز میں، بعض اوقات ہم بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن دھیان کہیں اور ہوتا ہے، خیالات کچھ اور ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ اپنی نماز کے اندر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تصور جمائے. اور اس کا ایک طریقہ علماء نے یہ بھی بتایا کہ جو پڑھ رہے ہیں نماز میں، جو بھی آپ تلاوت کرتے ہیں، جو تسبیح پڑھتے ہیں، تو اس کا ترجمہ پتا ہو، تو جب آپ کو معلوم ہوگا تو انشاءاللہ آپ اس کے اندر آپ کا خشوع و خضوع رہے گا. اور دوسری بات، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بلکہ یہاں علماء نے یہ بھی لکھا کہ یہ بھی پتا چلا کہ شیطان انسانی صورت میں بھی آ سکتا ہے اور آ کر بہکاتا ہے، غلط کاموں کی طرف بعض اوقات توجہ بٹاتا ہے اور انسان کو اللہ کی عبادت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. آج کل بھی ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ نیکی کرو تو الٹا ڈسکریج کرتے ہیں، نماز پڑھو تو مذاق اڑاتے ہیں، نماز پڑھنے لگ گیا ہے، مولوی ہو گیا ہے، چہرے پہ داڑھی سجائیں تو مذاق اڑاتے ہیں، سنت پر عمل کرے تو حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. تو یہ شیطان ہی کا تو ٹولہ نہیں کہ جو ہمیں اس طرح شیطانی کاموں کی طرف تو ابھارتے ہیں، اللہ رسول کی باتوں کی طرف نہیں جانے دیتے. اب میں نے اور آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہم نے کن لوگوں سے دوستیاں لگانی ہیں. ایسے دوست رکھنے ہیں کہ جب میں اللہ کی طرف جاؤں، نیکی کی طرف جاؤں تو مجھے میری حوصلہ شکنی کرے، یا جب میں اللہ رسول کے راستے کی طرف جاؤں تو میری حوصلہ افزائی کرے اور میرے ساتھی بن جائے. یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے. ایک اور واقعہ سناتا ہوں. ایک بزرگ مسجد کی طرف گئے تو آپ نے مسجد کے دروازے پر شیطان کو بڑا حیران و پریشان دیکھا. تو آپ نے شیطان سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو شیطان نے کہا اندر دیکھیے. بزرگ نے جب اندر دیکھا تو مسجد کے اندر ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور ایک آدمی مسجد کے دروازے پر قریب سو رہا تھا. تو شیطان نے بتایا وہ جو اندر نماز پڑھ رہا ہے نا، اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے مجھے مسجد میں جانا ہے، لیکن جو یہ دروازے کے قریب سویا ہوا ہے نا، یہ روزہ دار ہے، اور جب روزہ دار سانس لیتا ہے تو اس کی سانس میرے لیے شعلہ بن کر مجھے مسجد کے اندر جانے سے روک رہی ہے. اللہ اکبر. وہ کہتا میں اس پریشانی میں کھڑا ہوں. اب کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ نماز، روزہ، یہ سب شیطان پر بہت بھاری ہے. میں اور آپ نعرہ تو لگاتے ہیں شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مگر کیا شیطان کے خلاف وہ چیزیں جو شیطان کو گویا اٹیک کرتی ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں؟ یا نمازیں قضا ہو رہی ہیں، فرض روزے کئی لوگوں کے قضا ہو جاتے ہیں. زہر نصیب اللہ کرے کہ ایسا جذبہ ملے کہ ہم نفلی روزے رکھنے والے بن جائیں، ہم خوب عبادت کرنے والے بن جائیں. شیطان ہمیں اللہ رسول کے راستے سے ہٹانے کی بات کرے، ہم کہیں میں انشاءاللہ اور نوافل پڑھوں گا، نماز تو نماز، فرض تو فرض، میں نفل بھی پڑھوں گا، میں تہجد بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. شیطان کہے کہ رمضان کے روزے نہیں رکھنے، کہ رمضان تو پورے رکھنے ہی رکھنے، میں ہر پیر کو روزہ رکھنے کی سنت ادا کروں گا. تو اس طرح مقابلہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ شیطان کے واروں سے بچنا آسان ہوگا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی شیطان کے واروں سے بچائے اور ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے کچھ کالز سلسلے میں شامل کریں.
دلوں کی ڈاہٹ میں میرا عبد الحبیب بھائی سے یہ سوال ہے کہ آپ نے پہلی نعت کس عمر میں پڑھی، اور جواب بھی ارشاد فرما دیں اور وہ والی نعت بھی سنا دیں.
دیکھیں جب آپ بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو بچپن کی بہت ساری باتیں تو یاد نہیں ہوتی، لیکن جب سے ہوش سنبھالا ہے نعت شریف پڑھنے کا شوق تھا، اور مجھے یہ ضرور یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو امیر اہل سنت اپنے ساتھ جب میں جاتا تھا تو نعت پڑھواتے تھے. میں نعت سناؤں گا، وہ میں زیادہ تر وہ نعت کون سی میں پڑھتا تھا تو اس کے انشاءاللہ ایک دو شعر سناؤں گا. لیکن مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اسکول کے کمپٹیشنز ہوتے تھے جب، تو اس میں بھی میں نعت شریف میں حصہ لیتا تھا، اور اس میں بھی ایک دو بار شاید کوئی پوزیشن وغیرہ بھی لی تھی. تو بچپن میں اصل میں بچے جو ہوتے ہیں نا چھوٹے، آپ آج کے بچوں کو بھی دیکھ لیں، بچے نارملی وہی نعت پڑھتے ہیں جو اس دور میں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہو، فیم ہو جاتی ہے نعت، تو بچوں کی زبان پہ ہوتی ہے. تو جس زمانے میں ہم چھوٹے تھے اس زمانے میں دو تین نعتیں بڑی مشہور تھیں، اور ان کے بغیر ایسا لگتا تھا کہ نعت خوانی پوری کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، وہ نعتیں ضرور ہوتی تھیں. اس میں ایک مشہور نعت تھی، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، فاصلوں کو تکلف، وہ بھی اس زمانے میں 70s اور 80s میں بہت مشہور نعت تھی وہ، تو اس زمانے میں وہ نعت ضرور پڑھی جاتی تھی. تو آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی تازہ بہار، یہ کلام بھی بہت پڑھا جاتا تھا. تین چار کلام ایسے تھے جو یعنی نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، سدا بہار کلام ہے ماشاء اللہ. تو بہرحال اعلیٰ حضرت کے کلام ظاہر 100 سال ہو گئے، تو اس زمانے سے وہ بھی چلتے آ رہے ہیں. تو مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، یہ کلام پڑھتے تھے. تو ایک شعر میں سنا دیتا ہوں اور اللہ کرے سفر نصیب بھی ہو جائے.
مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبی افسردہ بدن لرزیدہ لرزیدہ، چلا
اللہ کرے کہ پھر مدینے کا سفر نصیب ہو اور یہ نعت سوئے مدینہ جاتے ہوئے پڑھنے اور سننے کا لطف ہی کچھ اور ہے. الحمدللہ. جی
میرا نام امان تاری ہے. عبد الحبیب صاحب کوئی اپنا حج کا یادگار واقعہ بھی سنا دیں. جزاک اللہ خیرا.
ماشاءاللہ آج کل تو جب بھی دلوں کی راحت ہوتا ہے سلسلہ تو حج کے اور مدینے کے واقعات آپ کو بتا ہی رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. کلپس بھی
آج ایک یادگار واقعہ دکھائیں گے.
چلے بھائی ہو گیا آپ کا سوال کا جواب, یادگار واقعہ دکھائیں گے. نگران شورا بھی ہمارے درمیان ہے ماشاءاللہ. جی
میں شیما فیصلہ باد سے بول رہی ہوں. نگران شورا آپ کی شکل رکن شورا علی بھائی سے ملتی ہے, کیا آپ ان کے بھائی ہیں؟
علی بھائی سے ملتی ہے, کیا بات ہے سبحان اللہ.
اب علی بھائی کی شکل مجھ سے ملتی ہے, میری شکل سے ملتی ہے, ایک سوال ہے. ہم دونوں اسلامی بھائی ہیں, پیر بھائی ہیں الحمدللہ. جی
محمد عمیر حمزہ تاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا آپ نے کبھی زلفی بھی رکھی ہیں, اور اگر رکھی ہیں تو اپنی ایک ایسی تصویر مدنی چینل پر دکھائیں تاکہ ہم دیکھیں کہ آپ زلفوں میں کیسے لگتے ہیں.
جی میں نے بہت اچھی زلفیں رکھی تھی لیکن اس زمانے میں ہم تصویر بناتے نہیں تھے یا مدری چینل نہیں تھا تو اور لگتا ہے کہ اب کچھ دنوں میں ہو ہی جائیں گی انشاءاللہ, تو دیکھیں اگر ہو گئی تو پھر آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ.
جی میرا یہ عرض ہے کہ میرے گھر میں میرے گھر والے ہی مجھے پتا نہیں کیوں میرے گھر میں میرے کام میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے, اور میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا, میں نے کبھی کسی کا غلط نہیں سوچا, لیکن پتا نہیں کیوں میرے ہی خود گھر والے ہی مجھے سے ناراض رہتے ہیں, مجھ سے خفا رہتے ہیں, میرے ہر کام میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے. اب
جی حضور یہ تو آپ کا ٹاپک.
میرا ٹاپک ہے استغفر اللہ, میں نے کچھ بھی نہیں کیا.
نہیں لیکن آپ بتائیں کیوں کرتے ہیں گھر والے ایسا؟
اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور آپ کی مشکل آسان کرے, آپ کی تکلیف کو دور کرے, اور آپ کے گھروں میں پیار محبت اتفاق پیدا ہو. اس میں سب سے پہلے خود کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پرابلمس ہیں تو وہ میری وجہ سے تو نہیں ہے. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے لیکن ہم سے بہت کچھ پرابلمس ہو رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ فلاں کی وجہ سے میرے کو کوئی پرابلم آ رہا ہے تو اس کا ایک بنیادی اور بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ اس سے ڈائریکٹ بات کر لی جائے. یار یہ چیز ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری باتیں یہ غلط فہمی پر مبنی ہوتی ہیں, یعنی اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا, ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے یا ہمیں کوئی کہہ دیتا ہے کہ اس نے یہ کیا ہے, حالانکہ اس نے وہ نہیں کیا ہوا ہوتا, اور ہم وہ سمجھ لیتے کہ اس نے ہمارے بارے میں ایسا کیا یا ویسا کیا, تو ایسا ہوتا نہیں ہے. میری درخواست یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر بات کر لیں جن جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے تو غلط فہمی دور ہو جائے, یا اگر کوئی واقعی کچھ ہو رہا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو بہتر کرنے کی صورتیں پیدا ہو جائیں گی. فی الحال سر دست تو مجھے یہ حل نظر آ رہا ہے کہ سب سے پہلے اپنی عادتوں کا اور اپنے معاملات کا جائزہ لے لیا جائے کہ کہیں مجھ سے تو کہیں مس ہینڈلنگ یا اور کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہا. دوسرا یہ کہ جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کی طرف سے پرابلم آ رہا ہے تو ان سے کوشش کر کے بات کر لیجئے اچھے اور لائٹر موڈ میں کہ یار کیا پرابلم ہے, یا مجھے ایسا لگا ہے, یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی اس طریقے. ڈائریکٹ بلیم نہ کریں, ڈائریکٹ الزام نہ دے دیں, کچھ اچھی انداز سے گفتگو شروع کریں, ہو سکتا ہے کہ راستہ نکل آئے. اللہ خیر فرمائے, اللہ آسانی فرمائے. یہ میں سب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ عموماً دیکھا یہ گیا کہ جب ہم پرسنل بات کر لیتے ہیں, ڈائریکٹ بات کر لیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں وہ محض ایک غلط فہمی پر اور سنی سنائی چیزوں پر یا ایزیوم ہوتا ہے, یا ہماری اپنے آپ کی دماغ میں کوئی نگیٹیوٹی آ جاتی ہے کہ یار یہ اب یہ دیکھ رہا ہے تو یہ میرے کو نظر ہی لگا رہا ہے, کہ وہ نظر نہیں لگا رہا یار, وہ دیکھ رہا ہے. اچھا بعضوں کا وہ دیکھ بھی نہیں رہا ہے, اس کی نظر آپ کے اوپر ہے, دماغ تو ہے ہی نہیں آپ کی طرف, وہ کہ سوچ کہیں اور رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں تو میں دیکھا ہی نہیں ہے, بولے تو ابھی آنکھیں پھاڑ پڑ کے دیکھ رہا ہوں, آنکھیں تمہاری طرف تھی دماغ کہیں اور تھا. اور یہ تو عموماً حادثے بھی ہو جاتے ہیں کہ آدمی جا رہا ہوتا ہے, جاتے جاتے سوچ کہیں اور رہا ہوتا ہے, ساتھ ٹھوک دیتا ٹھا, نظر نہیں آ رہا, بولے نظر آ رہا تھا دماغ نہیں تھا ادھر بھائی. تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں.
اللہ اللہ. جی
میرا نام رہاب اتاریہ ہے، میں خاجنگ کینٹ سے بات کر رہی ہوں. پیارے نگرانے شورا، جب آپ کوئی مشورہ دیتے ہیں تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں میرا ناقص مشورہ؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں.
ناقص کا مطلب، ناقص کا مطلب جیسے کہ ناقص تو ناقص ہی ہوتا ہے، ویک. ضرور نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت ساری کمزوریاں ہوں. ایک ایسا مشورہ، اور یہ ایک دعوت اسلامی کا ایک انداز ہے. ہمارے تنظیم میں ہمیں یہ بتایا اور سکھایا گیا کہ جب بھی مشورہ دیں ناقص کر کے، یعنی کہ اس پر ناقص. پہلے میں نے کہہ دیا کہ میرا مشورہ ہو سکتا ہے کہ ہزارہ کمزوریوں کے ساتھ ہو، تو آپ کو کوئی نہ مانے گا تو مجھے کیوں فیل ہوگا؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ناقص مشورہ ہے.
دلوں کی رات پروگرام بہت 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 اچھا ہے عبد الحبیب صاحب. حج کا موسم آ رہا ہے، آپ کا حج کا تربیتی اجتماع کب ہوگا؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے.
حج تربیتی اجتماع، احکام حج سلسلہ، کتنے ساری چیزیں تھیں جو ہوتی تھیں. اب حج تربیتی اجتماع تو شاید نہیں ہوگا، اب حج کی یادوں کا اجتماع انشاءاللہ ہو سکتا ہے، ہو جائے. محفل مدینہ وغیرہ وہ کرتے رہیں اور تڑپتے رہیں، اللہ خیر کرے انشاءاللہ. ہائے ہائے، کبھی ایسا بھی ہوگا سوچا نہیں تھا، کبھی ایسا ہوا کہ زندگی میں کبھی نہیں آیا ہوگا نا کہ حج پہ ہی نہ جا سکے.
ایک کتاب میں پڑھا تھا عبد الحبیب بھائی، انسان کو کسی بھی متوقع ناگزیر حالات کے لیے مینٹلی طور پر تیار رہنا چاہیے.
لیکن اس کو کہتے ہیں نا متوقع کی لسٹ میں بھی کبھی نہیں رکھا تھا نا، یعنی ہم رہیں نہ رہیں، ہم حج پر جا سکیں نہ جا سکیں، یہ تو چلے پاسبل تھا. یعنی حج پہ کوئی بیرون ملک سے جا ہی نہیں سکے گا، ایسے بھی کبھی حالات آ جائیں گے، یعنی اس طرح دنیا لاک ڈاؤن ہو جائے گی، یہ ساری دنیا بالکل نیا ایکسپیرینس کر رہی ہے.
نیا ایکسپیرینس ہے، اور واقعی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن پچھلے دو تین مہینے سے جو حالات چل رہے تھے
اس میں تو
یہ پرسپشن اسٹیبلش ہو رہا تھا کہ شاید حج ہو ہی گا نہیں،
جی
بالکل
جی
ہوگا ہی نہیں.
جی جی، جس طرح تو عمرہ نہیں ہو رہا، طواف نہیں ہو رہا،
تو لیکن کم از کم اتنی بات ہے کہ
یہ تو گڈ سائن ہے
کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، ایون کہ وہ فورینر بھی ہوں، مگر ہوں وہاں کے مقامی،
اس کی بھی کوانٹیٹی سنا ہے کہ طے ہوگی، لیکن کم از کم کریں گے تو صحیح ہے.
حج ہوگا، عرفات، مینا،
ہمیں مناظر بھی دیکھنے کو ملیں گے،
یہ سب چیزیں ہوں گی. ہم نہیں ہوں گے، یہ
اللہ کرے گا تو ہم بھی ہوں گے انشاءاللہ.
میری عمر 5 سال ہے، دلوں کی راحت بہت اچھا ہے. حجی عبدالحبیب بھائی، آپ جب بھی نعت پڑھتے ہیں تو پہلے درمیان والا شعر پڑھتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟
یار کمال ہو یار، 5 سال کی عمر میں بھی آپ نے وہ پوائنٹ پکڑ لیا ہے.
یہ پوائنٹ پکڑا ہے یا پوائنٹ پکڑوایا
گیا؟ یہ اسے پکڑوایا گیا ہوگا،
نارملی پکڑوایا جاتا.
لیکن آج دیکھیں، آج میں نے مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ یہیں سے سٹارٹ کیا، آج تو میں نے بیچ والا نہیں پڑھا نا.
اب پتہ نہیں، آپ پہلا بھی پڑھو تو اگلے کو لگتا ہے بیچ والا پڑھ لیا ہے.
اس کی وجہ پھر کبھی بتائیں گے. ویسے چلے بتا دیتا ہوں، مجھے یہ ہمارے ماشاءاللہ کافی سینئر نعت خواں، انہوں نے ایک مشورہ دیا تھا اور مجھے بڑا اچھا لگا اور اس سے فائدہ ہوا. چلے نعت خوانوں میں بھی میرے جیسے جو ہوں گے نا نارمل سے، تو ہم بعض اوقات کیا کرتے تھے کہ میں پہلا مصرع بہت اونچا اٹھا لیا، تو اب اس کے بعد اس کا انترا جو اگلا مصرع ہوتا تھا وہ اٹھانے میں بہت جان لگتی تھی، گلا بیٹھ جاتا تھا. تو انہوں نے مجھے بڑا اچھا مشورہ دیا کہ آپ ایسا کیا کریں کہ جب نعت شروع کریں تو آپ دوسرا مصرع پہلے پڑھ لیں، تو آپ کا پورا جو اسکیل ہے نا وہ سیٹ ہو جائے گا، اور پھر آپ انشاءاللہ پوری نعت آسانی سے پڑھ لیں گے. تو جب سے میں نے کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ واقعی یہ اچھا مشورہ کام سے
تو چل جائے گا. لیکن نارملی جو نعت خوان جاتے ہیں اور جو پڑھتے ہیں، وہ اگر وہ 20 سے اٹھانا شروع کریں گے تو شاید ان کے اپنے
وہ تو پھر اٹھائی ساری نعتیں اٹھا لیتے ہیں، ہم جیسے تو کبھی کبھی موقع ملتا ہے نا تو چل جاتا ہے انشاءاللہ. جی
پیارے پیارے شورا، آپ بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول یاد فرماتے ہیں، اللہ عزوجل آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، آپ بھی ہمارے لیے دعا نصیحت فرما دیجیے.
اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، آپ کو اپنے امی ابو کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمائے. دعوت اسلامی نے اتنی کتابیں شائع کی ہیں، اتنی کتابیں شائع کی ہیں کہ بیان سے باہر ہے، اور مزید تو ہم یوں سمجھے کہ المدینہ تو العلمیہ جو ہمارا جو اسلامک ریسرچ جو بکس وغیرہ پر جو ایک ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے, اسلامک ریسرچنگ ڈپارٹمنٹ ہے جو بکس وغیرہ پر کام کرتا ہے, اگر ہم ان سے بات کریں نا تو ان کے پاس نہیں تو نہیں کم از کم 12 سال کا کام ان کے پاس موجود ہے.
اللہ اکبر.
نیکسٹ 12 ایئر
کیا لکھنا ہے انہوں نے,
انہوں نے کیا لکھنا ہے؟
اللہ اکبر.
مطلب یہ 12 سال کی آپ کے سامنے پوری وہ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں 12 سال تک ہی ہم یہ آج جو ان کے پاس کام ہے نا, اگر کوئی نیا کام نہ ڈالا جائے تو اس کی تکمیل ہوتے ہوتے بھی 12 سال نکل جائیں گے.
سبحان اللہ.
تو یہ سمندر ہے نا, علم کا سمندر ہے. اتنی بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں, نئے نئے تراجم کرنے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اب ہمارے پاس پڑھنے کا وقت ہونا چاہیے, پھر اللہ تعالیٰ امیل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. ماشاء اللہ ان کے مدنی مذاکرے, یعنی ہر ایک مدنی مذاکرے دلوں کی راحت پورا میں آپ کو نئے نئے راستے ملتے ہیں. پھر جب ان سے بات کریں تو بات جو نجی گفتگو امیل سنت کی, جو نجی طور پر مشورے ہوتے ہیں, بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, ان کی جو تھاٹس ہیں, ان کی جو دور اندیشیاں ہیں, ڈیفینیٹلی وہ چینل پر کا تو کوئی اس میں اتنا میٹر نہیں ہوتا, وہ انٹرنلی اور انڈیویجلی اور آپس کے انفرادی طور پر جو مشورے ہوتے ہیں, اس کے جو ہمیں مطلب اندازہ ہے کہ وہ کتنی گہرائی کی وہ چیزیں ہوتی ہیں اور کتنے اس میں سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے, تو پھر اس سے بہت ساری چیزیں اسٹیبلش ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے ذہن کے اندر کہ اچھا یہ بھی ہے, یہ بھی, یہ بھی ہے. تو میں بھی یہی آپ کو دعوت دوں گا دیکھنے سننے والوں کو کہ کتابوں کا مطالعہ کریں اور امیر سنت کے جو بیانات ہیں, مدنی مذاکرے ہیں, دلوں کی راحت ہے, سوال جواب جو بھی کچھ ہے, اس کو بغور سنا کریں, دیکھا کریں. انشاءاللہ تعالی آپ جہاں بھی بیٹھیں گے آپ کو یہ سنا ہوا یا پڑھا ہوا جو ہے نا اس کا فیضان جو ہے نا یہ کام آتا رہے گا. اب جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہماری نفس کا قصور ہوتا ہے, اور جو اچھا ہوتا ہے وہ رب کی محض رحمت سے ہی ہوتا ہے. جی,
سلسلہ دلوں کی راحت, دلوں کا راحت پہنچا رہا ہے. اللہ عز و جل مدنی چین کو شاد و آباد رکھے.
آمین.
عبد الحبیب بھائی سے سوال ہے کہ آپ دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں مختلف ملکوں پر, تو کیا آپ کے ذہن میں کبھی ایسا آیا ہے کہ آپ کا گھر فلاں ملک کے فلاں شہر میں ہو تو زیادہ اچھا ہے, اور مکہ مدینے کے علاوہ آپ کسی اور شہر میں یا کسی اور ملک میں آپ نے شفٹ ہونے کی کوشش کی ہے؟ یہ ارشاد فرما دیں. اور کچھ لوگ تو ابھی بھی آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے علاوہ کسی اور شہر میں رہتے ہیں, اس کی بھی وضاحت فرما دیجئے.
پہلے تو بتاؤں کہ میں سفر کرتا تھا کسی زمانے, ونس اپون اے ٹائم,
مہینے ہو گئے
ابھی تو ایسا لگتا ہے.
اب تو جہاز میں بھی بیٹھے گا تو میرا خیال ہے انسٹرکشن کو واقعہ دوبارہ غور سے سننا پڑے گا, آکسیجن کیسے گرے گا,
دوبارہ سارا کچھ کرنا پڑے گا. اور نہیں, میں پاکستانی ہوں, الحمدللہ پکا پاکستانی ہوں, یہیں پیدا ہوا ہوں, کراچی کی پیدائش ہے, یہیں رہتا ہوں, اور پاکستانی پاسپورٹ ہی ہے میرے پاس. اور تیسری بات یہ تھی کہ نہیں, پاکستان کے علاوہ مدنی کاموں کے لیے تو خیر کئی بار نگران شورا سے مشورہ ہوتا رہتا ہے کہ 12 ماہ کے لیے کسی ملک چلے جائیں, لیکن حرمین طیبین کے علاوہ اور حرب شریف کے علاوہ کہیں ایسا ذہن بنا نہیں کہ وہاں شفٹ ہو. کراچی کراچی ہے, پھر ہمارا مدنی مرکز یہاں ہے, ہمارے پیر و مرشد یہاں ہیں, الحمدللہ.
ویسے یوں کراچی کے علاوہ کہیں اور شفٹ ہونے کی بھی
کچھ ماں کے لیے گئے تھے ایک آدھ ملک میں, لیکن وہ اسی, لیکن ایسا کوئی پرٹیکولر,
جیسے جنرل بات کر رہا ہوں, میں آپ کو جنرل بات کر رہا ہوں. عبد الحبیب بھائی بھی دنیا کے کئی ممالک میں گئے, اگرچہ میں ان سے کم گیا ہوں لیکن جانا ہوتا ہے. اور اپنا پرسنل ایکسپیرینس تو یہی ہے کہ کراچی کے علاوہ کسی اور ملک میں مستقل شفٹ ہونا, اس کے بارے میں تو شاید ذہن میں سوچ بھی نہیں آتا.
اچھا یہ پتہ ہے کیا, یہ ہم کراچی والے نا تو ہم کو کراچی بہت اچھا لگتا ہے. جو جس ملک کا ہوتا ہے نا اس کے لیے وہ ملک کی سب کچھ ہوتا ہے. وہ ہماری میمنی میں ایک محاورہ
نہیں ہے,
گھر جس گھر جڑو ترن ہے, لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں, یعنی اپنے گھر آ کر, مثال کے طور پہ کسی غریب کا چھوٹا سا گھر ہے اور وہ ٹریول پر گیا اور کسی ہوٹل میں رکا یا کسی کے گھر رکا, بڑا اچھا عالیشان گھر ہے, لیکن جو نیند جو ریلیکسیشن اس کو واپس آ کر اپنے گھر میں ملتی ہے نا, وہ باہر
وہ ایک الگ ہے. لیکن ایک مدر لینڈ ہے نا عبد الحبیب بھائی, جیسے مثال اپنے یو کے جاتے ہیں, یو کے میں وہ لوگ جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اور یو کے میں رہ رہے ہیں,
جی
ان کی کشش ہے نا پاکستان ہے,
ایسا ہی ہے.
اچھا جو یو کے میں پیدا ہوئے ہیں نا وہ کبھی پاکستان نہیں آئے,
جی
تو ان کی زیادہ تر کشش وہی ملک ہے,
ایسے ہی.
تو زیادہ تر مدر لینڈ کا اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ پیدا کہاں ہوئے ہیں, پھر آپ پلے بڑے کہاں ہیں. لیکن میں نے باہر جا کر بھی دیکھا ہے, یعنی بعض باہر والوں سے ملا جو یہاں بھی آئے ہیں,
جی ایسے ہی.
تو جو یہاں کا جو ماحول ہے نا, اسپیشلی پاکستان, اور پاکستان کے بعد جب میں ہم کراچی میں کیونکہ ہم رہتے ہیں یہاں, پھر ادھر میں جیسے دعوت اسلامی والا ہوں, تو اب یہاں جو دعوت اسلامی ہے, مدنی مرکز ہے, پھر امیر سنت اس شہر میں موجود ہیں, اور میں نو ڈاؤٹ یہ صدی کی جتنی بڑی یہ علمی اور روحانی شخصیت ہیں اس کا اندازہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ صرف محض ایک عقیدت ہی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا, ایک کچھ اس میں ایسی چیزیں بھی ہیں. اب لاہور والے کو لاہور میں بہت مزہ آتا ہے, اور اس سے پوچھو تو اگر وہ مذہبی سوچ والا ہو, یار یہاں داتا صاحب ہیں, تو الگ الگ شہروں کے الگ الگ کشش ہوتی ہے. لیکن سچی بات بتاؤں, پاکستان
بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت,
بہت بڑی نعمت,
بلکہ میں تو کہتا ہوں باہر جا کے قدر ہوتی ہے پاکستان, باہر جائیں تو پتا چلتا ہے کہ کتنی
بڑی, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور میں آپ کو دوبارہ عرض کر دوں, یہاں جتنے روزگار کے مواقع ہیں نا کم ہیں, سیلریز ایشوز ہیں, آمدنی کے ایشوز ہیں, اور بغیر یہاں پر سروائیو بھی کر لیتا آدمی باہر, اگرچہ ہے پلس مائنس چل رہا ہے. میری اس بات سے کوئی مطلب اتفاق نہ بھی کرے, یہ بھی ضرور مطلب
ہر چیز پیسہ بھی تو نہیں ہے نا, پیسے بن جاتے ہیں, پھر کلچر چھوڑ جاتا ہے, دین سے دوری ہو جاتی ہے,
تہذیب, اپنے ایمان کا تحفظ,
جو تکلیف میں دوستوں کا ساتھ, رشتہ داروں کا ساتھ,
فیملی
کا جو ایک کلچر ہے, وہ سب چیزیں نہیں ملتی,
ماحول ملتا ہے. دعوت اسلامی کا بھی ماحول ہے, اور اپنے یہاں
اپنوں کے ساتھ آدھی روٹی, اور دور جا کر دو روٹی, آدھی روٹی.
میں یہ کہتا ہوں کہ امیری کی غلامی سے غریبی کی بادشاہت اچھی.
آپ یہ جملے کو سمجھیے گا, ویسے ناظرین تھوڑی دیر لگے گی, ہے بڑا گہرا جملہ.
امیری کی غلامی سے غریبی کی بادشاہت اچھی.
غریب اور بادشاہ, کیا بات. چلیں بھائی ایک اور کال,
سوچنے کا موقع دے دیا,
سوچنا پڑے گا. چلیں
بول چلاؤ.
اطہر اتاری شباز گوری ٹرم سے عرض کر رہا ہوں, دلوں کی رات سلسلے میں حاجی عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ مدینہ کی حاضری میں اتنا بیچ میں گیپ آ گیا, آپ کی دلی کیفیت کیا ہے؟ آپ تو کئی بار وہاں تشریف لے کے جا بھی چکے ہیں, کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ جو ابھی تک اس طرح گھر کی حاضری تب آ سکے اس طرح حاضری مل سکتی ہے, اپنی دعاؤں سے نوازیے, اور ارشاد فرمائیے کیا طریقہ کار اپنایا جائے کہ آقا اپنے قدموں میں بلا لیں.
ایک بات تو وہی ہے کہ تڑپ ہو سچی, درود پاک کی کثرت کریں اور ان کی بارگاہ میں عرض کرتے رہیں, انشاءاللہ کرم ہوگا. اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر, چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. بس دل کی کیفیت ایسی ہی ہو کہ بس کب بلاوا آ جائے, اور بس میری حاضری ہو جائے, اور اس طرح نبی پاک کی سنتوں پر عمل ہو, درود پاک کی کثرت ہو, اللہ مجھے بھی حاضری عطا فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. جی
میرا نام سبحان اختاری ہے. عبد الحبیب صاحب, آپ اس بار بھی محفل مدینہ ضرور کیجیے گا, حج پر نہیں بھی جاتے تو محفل مدینہ سے بہت سرور آتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے, تصور مدینہ ہوتا ہے, بڑا مزہ آ جاتا ہے. عبد الحبیب صاحب آپ کسی بھی طرح محفل مدینہ ضرور کیجیے گا
انشاءاللہ. میرے لیے سنت آتے تو عرض تو کرتے ہیں, وہ جو محفل مدینہ ہوتی تھی وہ تو میرا خیال
تذکرہ ہوا تھا پچھلے دنوں, اب دلوں کی رات میں تذکرہ ہوا تھا, اس میں یہ نہیں اعلان تھا کہ صرف وہیں کے جائیں گے, ایک اس وقت
ایک امید تھی کہ کچھ کم لوگ جائیں گے,
یہاں سے بھی شاید کچھ قافلے,
لیکن ذکر مدینہ تو کریں گے انشاءاللہ.
مدینے قافلے جائے تھے, میں بھی آؤں گا
انشاءاللہ. انشاءاللہ
حضور کتنے ہی
آتے ہیں,
میں بھی آؤں گا
انشاءاللہ.
ہم بھی آئیں گے, جائیں گے
انشاءاللہ, ضرور جائیں گے.
امیر سنت کے ساتھ انشاءاللہ مدینہ پاک کی حاضری,
انشاءاللہ.
مطلب امید کبھی بھی نہیں توڑنی چاہیے, اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم آس نہیں لگائیں گے تو کہاں لگائیں گے,
سبحان اللہ,
اور وہ بلائیں گے انشاءاللہ.
انشاءاللہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل پر الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر کرونا سمیت دیگر وباؤں اور آفتوں سے نجات پانے کے لیے اذان کا سلسلہ رہتا ہے, اور الحمدللہ جمعہ ہفتہ اتوار امیر سنت کے براہ راست پروگرام ہوتے ہیں, تو آپ ہی اذان دیتے ہیں, اللہ کا شکر ہے.
آہستہ سے دینا,
آئیے اذان سن.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله, صلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وصحابك يا نور الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة
حي على الصلاة
حي على
حي على الفلاح
حي على الفلاح
حي على الفلاح
حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر
الله
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم ہمارے گناہوں کو معاف فرما
آمین
اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما
آمین
الہ العالمین ساری امت کو بخش دے
آمین
مولا کریم بیماروں کو شفا عطا فرما
آمین آمین
یا اللہ مقروضوں کے قرضے اتر جائیں
بے
اولادوں کو نیک اولاد بعافیت عنایت ہو
آمین
یا اللہ نرینہ اولاد کے طلبگار بھی محروم نہ رہے
آمین آمین
یا اللہ کرونا وائرس کے مریضوں پر بھی کرم کی نظر فرما دے
آمین
اے اللہ کرونا وائرس دنیا سے ختم ہو جائے
آمین
مساجد کی آباد کاریاں ہوں اے اللہ زندگیاں معمول پر آئیں
آمین آمین
یا اللہ خوف دور ہو
آمین
الہ العالمین کرونا وائرس کی وبا ختم ہو گناہ کے امراض سے بھی ہم کو شفا کلی نصیب
آمین یا رب کریم
کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی
آمین
صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سوال چلائیے
الحمدللہ دلوں کی راحت کا سلسلہ تو کیا آیا ہے الحمدللہ ذہن و دماغ میں گویا کہ راحت کا سامان ہو چکا ہے اللہ کی رحمت سے دلوں کی راحت سلسلے کا انتظار رہتا ہے اللہ کرے یہ لائف ٹائم جب تک یہ ماشاءاللہ ہماری مجلس مدنی چینل اس کو قبول فرمائیے جاری ہی رہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے میر علیہ سنت کو شاد و آباد رکھے یا مرشدی آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ جب اجمیر شریف تشریف لائے تو وہاں اجمیر شریف میں غریب نواز کے آستانے پر وہاں آپ حاضر تھے دعاؤں میں مشغول تھے تو دعا مانگتے وقت آپ کے دامن میں پھول گرا اور اس وقت پورا کیا واقعہ تھا برائے کرم آپ سنا دیں بڑی خواہش ہے کہ آپ کی زبانی میں سنو میں نے کسی اور سے سنا تھا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبانی سنو
اللہ اللہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری میں ہم سب مل کر یا خواجہ میری جھولی بھر دو یہ منقبت پڑھ رہے تھے ایک پھول کی تازہ گلاب کے پھول کی پتی میں جھولی پھیلایا ہوا تھا میں کہ یا خواجہ میری جھولی بھر دو تو وہ میری جھولی میں آ کر ایک پھول کی پتی گری گلاب کے پھول کی وہ میں نے سنبھال لی کہ مجھے میرے خواجہ نے جھولی بھر دی حاجی عبید رضا بھی میرے ساتھ ہی کھڑے تھے انہوں نے لپک کر وہ پھول کی پتی لے لی اپنے پاس رکھ لی اپنے بعد رکھی کسی کو دے دی اب یہ پتا نہیں مجھے بہرحال یہ اس طرح کا ہوا تھا اب خدا جانے وہ پھول کون سا تھا وہ لوگ ویسے بھی چڑھاتے تو ہے نا وہ پھول تو بہرحال یہ کہ یہ قصہ ہوا تھا ایک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
ماشاء اللہ سلسلہ دلوں کی راحت دلوں کے اندر خوشیاں داخل کر رہا ہے اللہ پاک مرشد کریم کا سایہ عاطفت ہم پر دراز فرمائے پہلے پہلے مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ رضا کے ملک میں کب تشریف
تشریف لاتے پہلی مرتبہ، یہ ارشاد فرما دیں اور آپ نے سب سے زیادہ وقت کس صوبے میں دیا اور کہاں پر کس صوبے میں آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے تھے؟ براہ کرم اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، کیونکہ کچھ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ آپ پہلی مرتبہ حاجی علی تشریف لائے، کچھ کہتے ہیں احمد آباد تشریف لائے، تو براہ کرم آپ ہی فیصلہ فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ.
غالباً 91 میں سب سے پہلے خواجہ اور رضا کے ہند میں حاضری ہوئی تھی، اور بمبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، بمبئی میں ہم اترے تھے حاجی علی نگر، جس کو حاجی علی سیدی حاجی علی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جہاں دربار شریف ہے، مزار شریف ہے، تو ہم وہاں اترے تھے اور شاید وہیں اجتماع بھی تھا، اور اس کے بعد شاید ہم احمد آباد شریف تشریف لے گئے، یا نہیں میرا خیال ہے سیدھے ہم وہاں گئے تھے، ہم تاج پور شریف، مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہاں اجتماع تھا.
جی بمبئی کے بعد
تاج پور شریف گئے تھے، پھر غالباً احمد آباد شریف میں گئے ہوں گے، اور زیادہ میرا رکنا مجھے شاید وہ احمد آباد شریف میں ہوا تھا شاید، یا پہلی دوسری بار میں زیادہ رکنا ہوا تھا، بمبئی میں بھی کافی رکا ہوں، بریلی شریف بھی دو بار حاضری ہوئی ہے میری، اجمیر شریف بھی دو بار حاضری ہوئی ہے، غالباً دو بار حاضری ہوئی. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی علی
یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، میں ہوں سائل
جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی عرض یہ کرنا تھا کہ میں افغانستان بھی جاتا رہتا ہوں، وہاں پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شیخ عورب العجم امام احمد رضا کو امام اہل سنت کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور پاکستان میں بریلوی کے نام سے پکارا جاتا ہے. اب اس میں کیا فرق ہے، کیا ہم اہل سنت ہیں یا بریلوی؟
اس سے پہلے کیا کہا انہوں نے؟
شیخ العرب والعجم اعلیٰ حضرت کو القابات کے ساتھ انہوں نے عرض کیا.
اچھا،
وہاں اہل سنت کہا جاتا ہے اور یہاں بریلی کہا جاتا ہے.
افغانستان کا فرمایا کہ افغانستان میں
افغانستان اصل وہ ہم ہیں، ایکچولی تو ہم سنی ہیں، اہل سنت ہیں. بریلوی بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمات بہت زیادہ، اور اپنے دور کے آپ مجدد ہیں، مجدد صدی کے مطلب پہلے سرے پر وہ مجدد کو دونوں صدیاں ملتی ہیں، ایک صدی کے آخر میں اس کی دینی خدمات کی وجہ سے اس کو مطلب وہ اس کا نام ہوتا ہے، پھر وہ دوسری صدی کا شروع میں بھی اس کو مطلب عروج ملتا ہے. اور صرف یہ کافی نہیں ہے کہ یہ جو ایسا کرے مجدد ہے، علماء مجدد بولتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علماء نے، عرب و عجم کے علماء نے مجدد بولا. اعلیٰ حضرت نے کہیں بھی اپنے آپ کو مجدد نہیں کہا، علماء نے کہا، علماء نے فرمایا تھا. ہم بھی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، ذرا عاجزی کے طور کوئی اپنے کو تو نہیں بولے گا نا، تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ مجدد برحق الحمدللہ. یوں مطلب آپ کی دینی خدمات، پھر ہماری نسبتیں کروڑوں سنیوں کا مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ سنیت کا شعور دیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہچان دی کہ حقیقت میں سنیت کیا ہے، اہل سنت کیا ہیں. تو یوں مطلب ایک پہچان ہو گئی بریلوی. بریلوی کوئی نیا فرقہ نہیں ہے معاذ اللہ، یعنی بریلوی معنی وہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو عقائد بتائے، جو قرآن و حدیث کے عقائد ہیں، جو صحابہ کرام کے عقائد چلے آ رہے تھے، تو وہ عقائد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہم لوگوں کے اندر اتارے. تو یوں اس نسبت سے ہم بریلوی کہلائے. اب جیسے قادری، میں قادری ہوں، تو قادری تو کوئی نیا فرقہ تو نہیں ہے، نہ کوئی نیا مذہب ہے، نہ نیا دین ہے، ایسا تو نہیں ہے نا. ایک پہچان ہے کہ میں قادری ہوں، غوث پاک کے سلسلے میں میں مرید ہوں. تو بریلوی بس ان معنوں میں سمجھ لو کہ عاشق رسول، بریلوی یعنی عاشق رسول. یہ کروڑوں عاشقان رسول اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ بریلی شریف میں پیدا ہوئے تھے، تو اس نسبت سے ہم بریلوی کہلائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بریلوی کا مطلب یعنی
عاشق رسول.
عاشق رسول کیا؟
بریلوی من عاشق رسول، عاشق صحابہ و اہل بیت، عاشق اولیاء کرام، عاشق غوث و خواجہ جو ہوتا ہے وہ ہے بریلوی الحمدللہ.
فیضان اعلی حضرت
جاری رہے گا، اور جو میں نے کہا یہ بریلیوں میں ملے گا، اور اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر وہ بریلوی نہیں ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے.
کیا بات.
ہاں، اگر صحابہ کرام میں سے کسی ایک بھی صحابی کو نعوذ باللہ وہ مطلب بغض رکھتا ہے یا برا والا کہتا ہے، پھر بولتا ہے میں سنی بریلوی ہوں، جھوٹ بولتا ہے، اس کو نہیں بولنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. اپنا جو بھی مذہب ہے وہ تو اپنے عمل سے وہ ظاہر کر چکا، اب کہنے کی کیا ضرورت ہے.
اندر جو تھا باہر
آ گیا. تو بہرحال یہ کہ صحابہ اہل بیت میں بالکل، صحابہ اہل بیت میں بالکل بھی کوئی مطلب کمزوری اس کے نہ ہو، عقیدے میں، اعتقاد میں، اسی طرح اولیاء کرام پر تنقیدیں نہ کرتا ہو، تو بہرحال یہ کہ وہ بریلوی. اللہ ہم کو اسی پر استقامت نصیب فرمائے، اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے. ہم 112%, 1200%, 12,000%, 12 کروڑ پرسنٹ لا تعداد پرسنٹ میں مطمئن ہوں الحمدللہ. میرے اعلیٰ حضرت پر میری آنکھیں بند ہیں، میں مطمئن ہوں کہ ہمیں جو راستہ انہوں نے بتایا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک لے جا رہا ہے
الحمدللہ.
اور انشاءاللہ ہمارے آقا ہمیں نہیں چھوڑیں گے. ہماری تو انشاءاللہ یہ شان ہوگی محشر میں کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے.
حشر ہمارا داخلہ اس شان سے، حشر میں ہوگا ہمارا.
بارگاہ میں ایک عرض ہے کہ سوگ اور عدت کے حوالے سے کوئی چھوٹا سا رسالہ تحریری طور پر اگر مدینہ العلمیہ اگر جاری کر دے آپ کرم فرما دے تو بےحد امت کو فائدہ ہوگا معلومات کے حوالے سے کہ سوال جواب ہو سوگ اور عدت کے حوالے سے. جزاک اللہ خیرا.
بہت پہلے میں نے سوچا تھا کہ اس نیت سے میں نے دیکھا بھی اس کو مضمون کو سوگ کے کہ میں مختصر مدنی پھول اس پر مرتب کروں یہ اس پر اپنے عدت پر تو عدت کے بارے میں غلط فہمیاں تو ایک کافی ہے ہمارے یہاں. عام طور پر یہ عورتیں جو ہے نا چیلوم کے بعد سمجھتی ہیں کہ عدت ختم ہو گئی تو بس چالیسواں گھر کے باہر آ جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے. عدت کی مدت 4 مہینے 10 دن یا اگر حاملہ ہے تو اس کا حمل اگر ہو گیا چاہے وہ 1 گھنٹے میں ہو گیا تو اس کی عدت پوری ہوگی. تو پھر میں نے وہ لکھنے کا وہ کیا مطلب کہ میں لکھوں لیکن میں کافی مطلب اس میں ایسا تھا کہ تفصیل جو باہر شریعت میں نا بس میری سمجھ میں وہی آئی کہ اس میں کاٹی مارنی نہیں چاہیے نہیں تو وہ گڑبڑ ہو جائے گی. ماشاء اللہ باہر شریعت کا جو ہے نا موضوع عدت کا یوں سمجھو کہ وہ یعنی کہ یوں تو صحیح مسائل تو ماشاء اللہ مدینہ مدینہ لیکن وہ موضوع بھی اس کی جو صورتیں بیان فرمائی نا انہوں نے مدنی پھول یا جز ایجاد وہ سارے ہونے چاہیے اس میں کمی کرنے سے وہ رسک مجھے لگا کہ مسئلہ کہیں مطلب کچھ تشنگی رہ جائیے. تاہم مطلب المدینہ تو علمیہ والے پھر وہی اسی کو نکالے بہار شریعت میں جتنا یا مزید کوئی اس طرح ترکیب بنا کے یہ کرے. تو
عماد بھائی کا میسج آیا رکن شورا کا کہ سوگ و عدت کا بیان تجہیز کا طریقہ رسالہ ہے اس میں یہ کتاب ہے اس میں موجود ہے.
اچھا
جی
تفصیلی اگر ہے تو مدینہ مدینہ
کیونکہ ان کی کتاب کافی
تجہیز و تکوین ہے میرے پاس
جی
لیکن پوری نہیں پڑھی میں نے.
جی جی جی
مدینہ مدینہ وہ الگ سے یہ یعنی میں یوں مدنی پھول مرتب کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے پاس تو مکتوبات کی ترکیب پہلے تو میرے ہاتھ میں تھا نا تو پھر وہ مجلس بنی اور ترکیب بنی یا مجلس کے بعد میں نے سوچا تھا تو یہ کہ کافی یعنی کہ تعزیتی پیغامات اور ہوتے نا ان میں میں یہ ہم بھیجا کریں عدت والیوں کو یہ ہمارا میرا ذہن تھا لیکن یہ کہ مختصر کر نہیں سکا میں اس کو سمجھ میں نہیں آیا میری مختصر کرنا. صراط الجنان کے حوالے سے عرض ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے جب حیض منقطع ہو جائے یعنی کہ ایم سی جو ہے وہ ختم ہو جائے وہ آنا بند ہو جائے وہ سینے ایاس ہے سینے ایاس والی آئسا کہلاتی ہے الف سے آئسا. تو اور اس عمر میں پہنچی بھی عورت کی عدت 3 ماہ ہے. لڑکی نابالغہ ہو یا اس کے بالغ ہونے کی عمر تو آ گئی مگر ابھی حیض نہیں شروع ہوا تو ان دونوں کی عدت 3 ماہ ہے. حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے یعنی ولادت ہونا ہے خواہ وہ عدت طلاق کی ہو یا وفات کی. وہ وفات کی عدت جو ہے نا مطلقاً ہر غیر حاملہ عورت کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے یعنی چاہے وہ عائشہ ہو یا کوئی بھی ہو سب کے لیے 4 ماہ 10 دن. اگر حاملہ ہے اور ولادت ہو گئی تو اب اس کی عدت پوری ہوئی اور اگر حاملہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے اب وہ 4 ماہ 10 دن اسلامی ہجری سن کے حساب سے پوری اس کی عدت ہے.
تھوڑی سی ڈیٹ کے تعلق سے مفتی حسن صاحب نے انہوں نے سنا نہیں ہے ان کو سوال پہنچایا گیا تو انہوں نے اپنا ایک وائس میسج بھیجا ہے وہ میں آن ایئر کر رہا ہوں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو عورت پریگنٹ ہے اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی جو عدت ہے وہ بچے کے پیدا ہونے تک ہے وہ چاہے کتنی ہی مدت کے اندر ہو 1 دن میں ہو یا 9 ماہ میں ہو. اور اگر وہ پریگنٹ نہیں ہے تو پھر اس کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے. اگر چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا ہے تو مہینے مہینے کا اعتبار ہوگا کہ چار مہینے گزاریں گے اور آخری دس دن، اور اگر چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال نہیں ہوا تو پورے 130 دن اس کی عدت ہے۔
پیارے مرشد کریم، ایک جملہ کہا جا رہا ہے کہ کاش ایک ایسا بھی لاک ڈاؤن ہو کہ میں مسجد نبوی میں ہوں اور مجھ سے کہا جائے کہ آپ یہاں سے نہیں جا سکتے، یا مرشدی ایسا جملہ کہنا کیسا؟ جواب عنایت فرما دیجیے۔
مسجد نبوی سے جا نہیں سکتے آپ، دیوان کیے اور کیا، یعنی یہ فی الحال تو یہ نا کہ ناممکنات میں سے ہے، اگر رکھیں گے بھی تو مسجد نبوی میں نہیں رکھیں گے، کسی وجہ سے بھی اگر یہ اریسٹ کریں گے تو ظاہر ہے کہیں اور ہی اریسٹ کریں گے۔ اب وہ اتنا جذبہ ہونا چاہیے کہ مدینہ شریف کی جیل بھی میٹھی میٹھی لگے۔ پرانا مجھے واقعہ یاد آ گیا، جب گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا، نیا نیا کام تھا ہمارا، تو ہم مطلب میں ایک قصہ ہے بھائی، اسکوٹر پر وہ گلزار حبیب کی طرف آ رہا تھا جمعرات کو اجتماع کے لیے، تو کہیں راستے میں وہ اسلام بھائی ہوتے انہوں نے مدینہ شریف میں کچھ کام کیا تھا اور وہ جیل بھی گئے تھے، تو خیر وہ جملہ وہ الفاظ ان کے دہرانے میں بھی ڈر لگتا ہے مجھے، تو وہاں کی جیل کے بارے میں اس نے کہا کہ جیسے کہ میں یہاں کی جیل کا تصور کرتا ہوں کہ یار ادھر تو جیل میں اندھی لیتی ہے، ادھر جیل میں اندھی چلتی ہے، اس نے نعوذ باللہ یہ جملہ بولا، میں نے کہا اسکوٹر روک میں پہلے اتر جاؤ، یہ کیا کہا تھی مدینے میں، یہ ایک چٹکلا ہوا تھا، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اب میرے کو تو یہ الفاظ بولنے مدینے کے لیے گوارا نہیں ہے، تو اس نے تو ٹا کر کے فائر کر دیا کیا، مدینہ مدینہ وہاں کی ہر چیز اچھی ہے، اللہ اللہ
بہاروں میں بھی
جیل بھی اچھا ہے وہاں
کا،
مگر ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں کہ ہم پھر گلے شکوے میں پڑ سکتے ہیں، برداشت نہ ہو سکے، عافیت، بہر المسجد نبوی سے کبھی نہیں نکلنے دیں گے، یہ پتہ نہیں محال کا مطالبہ، ناممکن بات ہے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا، کوئی بھی ہر وقت رہے مسجد نبوی، اس کو نکلنے نہ دیا جائے تو سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم قدموں میں تشریف فرما حاضر ہیں، نکلتے تو وہ حضرات بھی ہوں گے، اللہ کی عطا سے آنا جانا تو اللہ کریم اپنے اولیاء کرام کو بھی یہ عطا کرتا، تو یہ تو صحابہ کرام کے بھی سر خیل اور تاج ہے، تو ہمارے آقا جہاں چاہتے تھے شب لے جاتے۔
بہاروں میں بھی حسن کانٹے بھی دل کش،
پہاڑوں میں بھی حسن کانٹے بھی دل کش، قدرت نے کیسا سنوارا، مدینہ 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 ہمارا،
آمد سے قبل کچھ اس طرح کہ پیغامات ملے ہیں اور کہ محفل مدینہ ہونی چاہیے.
ہاں ہاں ہاں
کیا فرماتے ہیں؟
محفل یاد مدینہ.
اور ان کو بلانا چاہیے، میرے ذہن میں آیا تھا ان کو بلانا چاہیے کہ جن کا اس سال فارم بھرا تھا اور ناکام تمنا رہے، وہ خصوصی مہمان ہیں. پھر مگر یار بگیے بلانے کا کہاں بلائیں گے، سوشل ڈسٹینس اور یہ سب
اجتماعی طور پر نہیں کر سکتے،
چینل پہ بلائیں گے.
یہ وہ لطف جو ہے نا جمع ہو کر جو محفل کا لطف ہے، وہ ظاہر ہے سمجھتے ہیں آپ. یہاں بیٹھے بیٹھے ایک اپنا ایک ماحول بنتا ہے نا اس کا.
ابھی ایک مہینہ ہے نا حضور، انشاءاللہ اللہ کرے گا تو کوئی صورت بن جائے گی انشاءاللہ.
سوشل ڈسٹینس کے ساتھ تو بٹھا سکتے ہیں نا،
اور ایک مہینے بعد ہو سکتا ہے چیزیں اور کھلنا بھی شروع ہو جائے. اطلاعات ایسی ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے یہاں بھی کچھ چیزوں کو اجازت اور ملنا شروع ہو جائے گی. سوشل
ظاہر ہے کرنا ہی پڑے گا، اتنا یار لوگ تکلیف میں، پھر مالی طور پر
جی بہت مسئلہ،
کھائیں گے کیا، پتھر کھائیں گے کیا، بےچارے کیا کریں گے.
چوری ڈکیتی کے لوٹ مار کے بھرنے کے اندیشے بڑھ رہے ہیں.
انڈرسٹوڈ کا مطلب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اس میں کرنا ہی پڑے گا.
نہیں اب تو کافی حد تک تو لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، لیکن جو چیزیں مل جل کر اجتماعی طور پہ کی جا رہی تھی اس کی رکاوٹ بھی آہستہ آہستہ امیدیں کھلے گی. ورنہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے وطن میں بھی 70-80% تو لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، کچھ جگہوں پر لاک ڈاؤن ہے، باقی تو آلموسٹ کھلا ہوا ہے.
خطرات تو ہیں، خطرات اصل میرے پاس ہول سیل بولتے ہیں کیا،
جی جی جی
پوری پوری لسٹیں آتی ہے نا
آپ کے پاس، تو بہت اطلاعات.
مطلب دعاؤں میں بعض پورے پورے خاندان کا لکھا ہوتا ہے، کورونا کورونا، ماں باپ بیٹا بیوی بہو، مطلب یہ ہے لاٹ کے لاٹ.
لیکن ایک اچھی سائن پچھلے 2-3 دن سے الحمدللہ یہ ہے کہ کیسز کی تعداد میں بھی اور اموات کی تعداد میں بھی کمی ہوئی ہے پاکستان میں. اللہ کرے کہ انشاءاللہ اذانیں بھی ہو رہی ہیں، بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ،
اللہ کرے
ختم ہو جائے
انشاءاللہ. یہ احتیاط نہیں کرتے تو وہ پھر
یہ صحیح ہے،
مسائل تو ہیں. اب وہ یہ بھی گورنمنٹ بھی کیا کرے گی یار، مطلب وہ بھی مجبور ہے کہ آخر یہ کھائیں گے کیا، اس لیے وہ آسانی تو دینی ہی پڑے گی. لیکن وہ آسانی، بے احتیاطی اور آسانی، یہ دونوں مطلب مل کر مسئلہ کر.
تربیت کی کمی ہے کہ ہم خود ہی اپنے معاملے میں اگر سنجیدہ نہیں ہے تو، مطلب جیسے میں ہی اگر اپنے بارے میں سیریس نہیں تو کوئی تیسرا آدمی میرے بارے میں کیا کرے گا.
سر عوام کو بیچاروں کو سوچنا نہیں پڑتا یہ، اور بچ نہیں سکتے. اب آپ نے آزادی دی، اب وہ کرے گا کیا یہ بتائیے. ادھر ہاتھ لگایا تو ہو سکتا ہے ادھر کوئی کرونا والے نے ہاتھ لگایا ہو یا آ گیا ہاتھ میں، پتا کیسے چلے گا. اگر دندا وہ دور سے اس نے نوٹ آپ کو پھینک دیا، اب اس کے ہاتھ میں اگر کرونا ہوا اور نوٹ کے ذریعے آپ کے پاس آ گیا، نوٹ کو چومنے کا بھی رواج ہے تو ہاتھ تو ہاتھ تو
نہیں، مطلب آپ آپ سے ملے تو
آپ کو جائے گا،
ایک نوٹ کہاں چومیں گے. اب یہ
ہمارے یہاں تو نوٹ گننے کے لیے وہ تھوک کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اب نوٹ گنتے ہوئے تھوک، وہ کہا تھا نا کہ اس یعنی حالات ایسے، جملہ تھوڑا سخت تھا کہ ان کی تربیت کیسے کریں جہاں 80-90% دکاندار پھونک سے تھیلی کھولتے ہیں اور تھوک سے نوٹ گنتے ہیں. تو اب تھیلی کے اندر سامان دیتے ہیں جس کو پھونک سے کھول رہے ہوتے، تو ظاہر ہے پھونک سے بھی اگر آپ کسی چیز کو بھوک مار کے تھیلی کھولیں گے تو گڑبڑ تو ہو سکتی ہے نا.
اگر وہ مطلب دکاندار کرونا والا ہے
جی،
اس نے جو بھی آئے تک اٹھا کے دینا ہے اور گاہک کا تو بیڑا پار ہو گیا نا، کرونا وہ لے کر گیا. اب اس کے نصیب وہ منہ میں ڈالتا ہے آنکھ میں ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا وہ الگ بات ہے، لیکن نہیں کہ وہ لے گیا، اب وہ کسی سے ماشاء اللہ کر کے ہاتھ ملائے گا، کچھ نہ اس کو فیس دے دے گا. چل یہ مسائل ہے یار کہ آدمی بچ نہیں سکتا، اور دروازے کی کنڈی میں ہاتھ لگایا تو کنڈی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا. سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے جو سپورٹ ہوتے ہیں اس پہ ہاتھ لگایا،
اپنے آپ کو ہر طرح سے بچانے کی کوشش کرتا رہا.
باہر نکلا، دکان پہ بیٹھا یا خریداری کے نکلیا نکلا، وہ بچ نہیں سکتا، سمجھ میں یہی آتا ہے کہیں نہ کہیں وہ بھگتا ہی جائے گا. بچہ بھی ساتھ ہے، باہر نکلا، بچے کو کیا پتا، بچہ کہیں سے بھی لے آئے گا تو وہ آپ کو لپٹے گا تو صحیح نا، بچہ تو بچ کے جائیں گے گا. اللہ حفاظت کرنے والا ہے، لیکن یہ بہت ساروں کو نہیں بھی ہوتا نا، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ کرونا ہو جاتا ہے اس کو لیکن پتہ نہیں چلتا, آتا ہے اور چلا جاتا ہے. پلازما چھوڑ کے جاتا ہے, ابھی تو پلازما کا سیزن نا ہمارا. بندہ بچاؤ, بندہ بچاؤ تحریک
جاری رہے گی
انشاءاللہ.
انشاءاللہ پلازما کے متعلق بھی کچھ وضاحت ہوگی
انشاءاللہ, تھوڑی دیر میں آپ کو کچھ دکھائیں گے بھی انشاءاللہ پلازما کے حوالے سے, اور کچھ عرض بھی کریں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر.
جی سوالات چلائیں.
میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات دیکھا یہ گیا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کچھ لوگ گھٹنوں کی جگہ کوئی کپڑا یا چادر اس طرح کی رکھ لیتے ہیں فولڈ کر کے, تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے.
گھٹنوں کی جگہ چادر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کہاں رکھے, پیچھے رکھیں گے تو کوئی لے جائے گا, آگے ہی رکھے گا بندہ اپنی چادر, حفاظت بھی اسی میں. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
میں اسماء تاریخ بول رہی ہوں. پیارے باپا جان یہ بتائیے کیا گھر میں صدقے کے پیسے رکھ سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں صدقے کے پیسے نہیں رکھ سکتے, آپ ہماری رہنمائی فرما دیجئے گا کہ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ گھریلو صدقہ باکس لگوا سکے.
ماشاءاللہ, صدقے کے پیسے رکھنے میں کوئی اس میں کوئی کاٹتے نہیں ہے, پیسے کاٹتے بھی نہیں چپتے بھی نہیں, پیسے تو کس کو اچھے نہیں لگتے, تو کوئی حرج نہیں صدقے کے پیسے گھر میں ہو تو. صدقے کے پیسے کیا, صدقے کا بکرا بھی اگر گھر میں بندھا ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی اس سے نقصان نہیں ہوتا. ماشاءاللہ, صدقہ باکس گھر میں رکھنا چاہیے, سب کو رکھنا چاہیے, جنہوں نے نہیں رکھا وہ بھی ترکیب بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال ہے کہ شیطان انسان کی صورت میں کیا آ سکتا ہے اور کس کس وقت آتا ہے انسان کی صورت؟
یہ اپنے کو پتا ہو نا کس کس وقت آتا ہے, تو قوم تو اس کو دورا کر دے. آ سکتا ہے انسان کی صورت میں, اتنا ہے, کم کم آ سکتا ہے.
نشانی ہے کہ جس کو دیکھ کے پتہ چل جائے کہ یہ شیطان ہی ہے تو پھر تھوڑی اس کی ٹھکائی اکائی کریں ایسا کچھ؟
یا اپنے نشانی بتائیں گے تو کسی نہ کسی میں قوم ڈھونڈ لے گی, کیا اس کو دوڑ ڈالے گی, نشانی پتا نہیں ہے.
ٹھیک,
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں محمد فیضان پور سے عرض کر رہا ہوں. میرے اہل سنت دامن برکاتہم العالیہ سے سوال عرض ہے, باپا کیا آپ کی اعلیٰ حضرت کے شہزادے مولانا مصطفیٰ رضا خان سے ملاقات ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو کچھ یادگار واقعات بیان فرمائیں.
افسوس کہ میں ان کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکا, حالانکہ مجھے پتا تھا میں بریلی شریف میں تشریف فرمائے, اور کشش بھی تھی, لیکن میں غریب آدمی پاکستان ہند جاؤں کیسے ملاقات کے لیے, اس وقت کوئی ایسی مطلب اسباب یا ایسا کوئی صورت تھی نہیں کہ میں زیارت کے لیے سفر کر سکوں, تو اس لیے وہ میری تو بہرحال نصیب کی بات ہے زیارت نہیں کر سکا, افسوس.
اللہ اللہ اللہ.
ولی محمد گتارو بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو بندہ پانچ ٹائم نماز پڑھتا ہے, نماز کے دوران کوئی کپڑا میں کوئی لگی ہوئی ہو کوئی جس سے نماز نہ ہو, تو کیا وہ بندہ نماز توڑ سکتا ہے؟ تو پھر کپڑے دھو کے پھر دوبارہ نماز پڑھے.
اگر بقدر معنی نجاست ایسی نجاست ہے کہ جس سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے, تو ہوتی ہی نہیں ہے, توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نماز ہے ہی نہیں, اس کی شروع ہی نہیں ہوئی ہے, اگر پہلے سے وہ نجاست لگی ہوئی ہے جیسے.
سوال
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پچھلے دنوں بلکہ آخری جو اتوار کو سلسلہ ہوا تھا دلوں کی راحت، اس میں ایک شاندار اعلان ہوا تھا پلازما کے حوالے سے، اور اس کے بعد سے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز پر کالوں کا سلسلہ ہوا، بڑی تعداد میں عاشقان رسول نے ہم سے رابطہ کیا، اور جو جذبہ دیکھنے کو آیا ملا ہمیں کہ لوگ فیضان مدینہ بھی پہنچ گئے کہ ہم پلازما دینا چاہتے ہیں، وہ شاید یہ سمجھے کہ ہم نے یہاں کوئی سٹال لگایا ہوا، حالانکہ تفصیل بتائی گئی تھی، تو کئی لوگ اینٹی باڈی ٹیسٹ کروانے پہنچے، الحمدللہ اراکین شورا نے بھی اپنے اینٹی باڈی ٹیسٹ کروائے، اور جو لوگ اراکین شورا یا جو لوگ بھی اس کے علاوہ ری ایکٹیو نکلتے جا رہے ہیں وہ ہم سے رابطہ کرتے جا رہے ہیں، اب تک 100 سے زیادہ الحمدللہ صرف کراچی میں ہمیں رابطے مل چکے ہیں، اور پلازما دینے کا سلسلہ بھی دعوت اسلامی کی طرف سے شروع ہو چکا ہے، جو سب سے بڑا پاکستان کا ادارہ ہے ان کے پاس جو کیپیسٹی ہے جو ہم نے بات کی ہے وہ روز 3-4 ہی ہم سے لے سکتے ہیں، کیونکہ اس کا پروسیجر تقریباً 3-4 گھنٹے کا ہے، ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگ اس ادارے تک بھی پہنچے ہمارے ذریعے لیکن وہاں جا کر انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا، ایک ایسے بھی آپ کے ماشاء اللہ مرید ہیں امیر علیہ سنت کے ہمارے حسن رضا بھائی، وہ پہنچے اپنے بیٹے کے ساتھ، ان دونوں کا ری ایکٹیو تھا تو ان کو کسی بیماری کی وجہ سے بتایا گیا کہ آپ نہیں دے سکتے، اور بیٹے کو ان کا بلڈ پریشر وہاں جا کے لو ہو گیا، لیکن وہ مطلب ایک طرح سے غمگین ہو گئے، رونے جیسے ہو گئے، کسی طرح بھی میرا پلازما لے، مجھے امیر علیہ سنت کی دعا چاہیے، تو بہرحال اس جذبے کے ساتھ بھی لوگ پہنچے، تو آئیے کچھ مناظر دکھاتے ہیں، دعوت اسلامی کی طرف سے پلازما دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو دوبارہ طریقہ بتائیں گے کہ آپ بھی اگر ہمیں اس نیک کام میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کیجیے۔
دیکھنا رہ جائے کوئی سے سکتا۔
الحمدللہ امیر علیہ سنت کی ترغیب پر اپنا پلازما ڈونیٹ کرنے کے حوالے سے آج ہم این آئی بی ڈی کے اندر موجود ہیں، اور ہماری جو اس مجلس کو لیڈ کر رہے ہیں پوری، ہمارے رضوان بھائی جو کہ سب سے پہلے اپنا پلازما دینے آئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہا جاتا ہے کہ ترغیب کے لیے سرابہ ترغیب بننا پڑتا ہے، تو رضوان بھائی سے کچھ سوال کرتے ہیں انشاءاللہ، اور رضوان بھائی سے پوچھتے ہیں کہ رضوان بھائی کیسا فیل کر رہے ہیں اور ان کو جو پروسیس وغیرہ ہوا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔
شروع ہوئے میں تو بہت اچھا فیل کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں، سب سے پہلا شکر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے نجات عطا فرمائی، ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ امیر علیہ سنت نے جو دعائیں ارشاد فرمائی آج ان دعاؤں میں حصہ لینے کا موقع مل رہا ہے۔ تو آئیے آگے بڑھیے اور امت کی خیر خواہی کی خاطر، دکھیاری امت کے لیے اپنا پلازما ڈونیٹ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے، انشاءاللہ عزوجل آپ کا پلازما محفوظ ہاتھوں کے ذریعے محفوظ مقام تک پہنچے گا انشاءاللہ۔
ماشاءاللہ ہمارے رضوان بھائی نے بھی دیا، شاہ رخ بھائی نے بھی دیا، اور اب ماشاءاللہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ہم روز کے کچھ اسلامی بھائیوں کو لے کر ہماری جو مجلس ہے وہاں جاتی ہے، تو وہ عاشقان رسول کے جن کو کرونا ہوا اور وہ صحت یاب ہو گئے، تو وہ کوشش کریں کہ اپنا اینٹی باڈی ٹیسٹ کروا کر ہم سے رابطہ کریں، نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، ان نمبرز پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہماری مجلس آپ کو گائیڈ بھی کرے گی، اگر آپ سمجھنا بھی چاہتے ہیں کہ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کیسے ہوگا، ہم سب آپ کو گائیڈ کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر آپ اس قابل ہوئے آپ کے اندر وہ ایبلٹی ہوگی تو انشاءاللہ پھر پلازما آپ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ ایک وہ شخص جو کہ کرونا سے صحت یاب ہوا اور اس کے جسم میں یہ اینٹی باڈی ری ایکٹیو ہو گیا ہے، تو وہ دو ایسے عاشقان رسول کی، دو مسلمانوں کی گویا وہ زندگی بچانے والا بن سکتا ہے، اس کو پلازما دے سکتا ہے، باقی زندگی دینے والی ذات تو رب کائنات کی ہے۔ امیر علیہ سنت نے بہت پیاری دعاؤں سے نوازا کہ جو لوگ پلازما دیں گے تو آپ بھی آگے بڑھیے اور اس نیکی کے کام میں حصہ لیجیے، ان نمبرز پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ایسا بالکل ہوا کہ جن کو بالکل لگتا ہی نہیں تھا کہ ہم اس 2-2.5 مہینے میں کوئی اس طرح شدید بیمار ہوئے ہیں، لیکن جب انہوں نے اپنا ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا کہ کرونا آ کر چلا گیا ہے اور ان کی جسم کے اندر یہ اینٹی باڈی بن چکی ہے، اور انہوں نے بھی اب ہم سے پلازما دینے کے لیے رابطہ کیا۔ اور ایسا بھی ہوا کہ کسی ایک نے اپنا ٹیسٹ کروایا اور جب اس کا ری ایکٹیو ہوا تو اس نے سارے گھر والوں کا ٹیسٹ کروایا، تو تقریباً گھر والے سب پر ہی، کیونکہ ایک ہی فیملی میں رہتے تھے تو ان کو تھا کہ شاید سب کو ہی لگ کر گزرا ہوگا، تو ایسا ہی ہوا اور سبھی کو ری ایکٹیو ہوا، تو اب گھر کے اور افراد بھی آگے آ کر دے سکتے ہیں۔ مگر اب ہماری مجلس کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اسلامی بہنیں ابھی رابطہ نہ کریں، کیونکہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو ڈاکٹرز ہمیں کہتے ہیں کہ اسلامی بہنوں کے لیے تھوڑی کمزوری بڑھ سکتی ہے، تو فی الحال اسلامی بھائی ہی ہم سے رابطہ کریں، اللہ نہ کرے کوئی ایسی سچویشن ہو گئی کہ جس میں ہمیں زیادہ پلازما چاہیے گے تو پھر اگلا اعلان ہو جائے گا، فی الحال اسلامی بہنیں ہم سے پلازما دینے کے لیے رابطہ نہ کریں، اسلامی بھائی جو ایسے ہیں وہ رابطہ کریں اور اس نیکی میں اپنا حصہ ملائیں۔
میرا جو ہے سوال یہ ہے کہ اگر انسان جو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کر لے تو کیا وہ صحابی بن سکتا ہے یا صحابی ہو سکتا ہے؟
صحابی کی تعریف یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات، ظاہری جو حیات تھی، اس میں ایمان کی نظر سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جیتے جاگتے دیکھا، دیکھنے والے بھی یعنی اس وقت زندہ ہے، تو وہ جیتے جاگتے دیکھا اور ایمان پر دنیا سے رخصت ہوا، تو وہ ہے صحابی. اب اگر وہ خواب میں دیکھے یا بیداری میں دیکھے تو وہ صحابی نہیں ہو سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ ماشاء اللہ علماء کرام کی بہت عزت اور بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی علماء کی قدر کرنے کا درس دیتے رہتے ہیں. پوچھنا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں علماء سے اتنی محبت کب سے اور کیسے یہ انداز شروع ہوا؟ کچھ مدری پھول ارشاد فرمائے تاکہ سننے والوں، ہم سب سننے والوں کے دلوں میں بھی علماء کی عظمت اور زیادہ بڑھ جائے.
آہستہ 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 آدمی کو معلومات ہوتی ہے نا، اس سے ظاہر عظمت تو بڑھتی ہے. بہار شریعت کے 16ویں حصے میں علم و تعلیم کا بیان، غالباً یہی نام ہے، تو اس میں علماء کے فضائل لکھے ہیں. یہ پڑھے میں نے، ایک ذہن بنا، پھر اس پر میں نے کچھ اور مطالعے کیے تھے. وہ پہلے جو فیضان سنت تھی لکھی تھی، جو ابو تو اس کو ہم نہیں مت درس دیتے، سمجھو وہ کل عدم کر دی، اب نہیں آگئی نا تخریج کے ساتھ. اور تو اس کے لیے میں نے مزید کچھ کتابیں دیکھی، علماء کے فضائل ان میں سے ڈھونڈے. تو ذرا مطالعہ کرتا ہے وہ آدمی، 50 صفحات دیکھے گا تو آدھے صفحے کا مضمون اس کو یوں ملے گا کہ چلو اس کو ہم لیتے ہیں اپنی کتاب میں. تو یوں ہمارا لے کے جو جو آدمی کو معلومات ہوتی ہے تو محبت بڑھتی ہے اور عزت بڑھتی ہے دل میں. تو یوں علماء کے بارے میں معلومات ہوتی رہی، پھر علماء کی صحبت اٹھائی، تو عام آدمی اور علماء میں بڑا فرق دیکھا. انڈرسٹوڈ ہے، یعنی بالکل بزرگوں کا یہ مقولہ بالکل درست ہے کہ عالم ہی انسان ہوتا ہے، یہ مقولہ ہے علماء کا، مختلف علماء کا، بزرگوں کا، یہ پرانے بزرگوں کا، یہ عالم ہی انسان ہوتا ہے. جس طرح عالم کی گفتگو، اس کا انداز، اس کی معلومات ہوتی ہے، اس طرح عوام، یا عوام تو بے لگام ہوتے ہیں، ایک تعداد ہے جن کی. ہاں جو علماء کی صحبت میں ہوتے ہیں نا، پھر وہ ماشاءاللہ غنیمت ہوتے ہیں. باقی میں جنرل پبلک میں تو ذرا، میں ہوں تو عوامی آدمی، عوام کے ساتھ بہت رہا ہوں نا. تو یہ جو مطلب لگا رہے ہوتے چوکے چھکے، اور جس طرح یہ گفتگو کر رہے ہوتے نا عوام، بارہا ایسا ہوتا ہے کہ مطلب گھبراہٹ ہو آدمی کو. میرے ایسا استاذ آدمی کو وحشت ہو. یہ جب دینی بات چھیڑے نا تو اگر عام آدمی، عوام، اس وقت وہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے. یہ کچھ کا کچھ بول دے گا، کوئی فتویٰ دے دے گا، کوئی بعض اوقات یعنی کہ بہت نہ بولنے کے بول دیتے ہیں، نعوذ باللہ. میں نے کفریات تک سنے ہیں نا لوگوں کے منہ سے، یہ عوام کے منہ سے. علماء ایسی باتیں نہیں کرتے ہوتے، فرق ہے. وہ عالم عالم ہے، اور قرآن کریم میں بھی علماء کے فضائل ہیں، جیسے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے اس کے مندوں میں سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علماء ہیں، علم والے ہیں. یوں علماء کے اپنے فضائل ہیں. قرآن میں اور بھی مقامات پر فضائل بیان کیے، حدیثوں میں بڑے فضائل بیان کیے. مختصر یہ کہ یوں سمجھ لو کہ ایک غیر عالم ہے، اس کا عبادت کرنا نفل عبادت، اور عالم دین کا سویا رہنا. تو یہ سویا رہنا اس کا صحیح ہے، اس سے بڑھ کر ہے اس کی فضیلت. 2 رکعت عالم دین اگر پڑھ لیتا ہے تو وہ غیر عالم کی سال بھر کی عبادت کے برابر یا بڑھ کر، اس طرح کی فضیلت بھی پڑھی ہے میں نے. اب وہ یادداشت عرض کر رہا ہوں. تو جو عالم عالم ہوتا ہے, مجھے عالم سے پیار ہے, علم دین ہو عالم دینہ, بد مذہب نہیں. تو شیطان سب سے بڑا بد مذہبوں کا مائی باپ تو وہی ہے نا شیطان, تو یہ بہت بڑا اللہ بھائی شیطان جو ہے بہت بڑا عالم, بہت بڑا عالم. اور فرشتوں میں واس کہتا تھا, معلم الملکوت کہلاتا تھا نا, فرشتوں کا فرشتوں کو تعلیم دینے والا. لیکن یہ جن ہے, شیطان جو ہے فرشتہ نہیں ہے. تو یہ تو برباد ہو گیا, کافر ہو گیا. تو قادیانیوں کا غلام احمد قادیانی بہت بڑا عالم تھا, لیکن برباد ہو گیا نا, کہ اس نے وہ اپنے آپ کو نبی بول دیا نا کہ میں نبی ہوں. اور بھی بہت کچھ اس کے کفریات ہیں, انبیاء کرام کی بڑی بدبخت توہین کی ہے. تو اب غلام احمد قادیانی یہ کافر مرتد, کیونکہ نبی تو کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد نیا نبی تو آنا ہی نہیں ہے نا, وہ تو اینڈ اس پر ساری امت کا اتفاق ہے, کوئی صورت ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے, امپوسیبل کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے, اور جس کا یہ نہیں ہے عقیدہ تو وہ مسلمان نہیں ہے, بھلے مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو, تو کیا ہوا اس سے. اور پھر اب اس کو جو مانتے غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں, تو وہ سب بھی مرتد ہیں, چاہے وہ نمازیں پڑھے کچھ بھی کرے وہ مقبول نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. ہاں وہ لوگ جو توبہ کر کے نئے سرے سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں تو وہ مسلمان ہیں. تو یہ اس طرح اور بھی علماء گزرے کہ جو مطلب بہت بڑے عالم تھے لیکن وہ عالم دین نہیں تھے. عالم دین جو ہوتا ہے نا وہ صحیح ہوتا ہے, عالم مطلق عالم میں وہ رسک باقی ہے, یعنی کہ جیسے علم کا عالم تو ہوتا ہے, عالم دین اور ہوتا ہے. بد مذہب عالم وہ ایک الگ چیز ہے, عالم دین یہ الگ چیز ہے, یہ فرق ذہن میں رہے. لیکن جنرلی ہم علماء کہتے ہیں, اپنے عالم دین کو عالم کہتے ہیں, یہ جو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اگر بد مذہب کا بھی اگر کسی نے کہا کہ بھائی عالم ہے تو ٹھیک ہے ہوئے گا, ہم عالم دین کو مانتے ہیں. عالم دین وہی ہے جو قرآن و حدیث نے جو درست عقائد, قرآن و حدیث نے جو بھی عقائد بیان کیے وہ درست ہی ہیں, جو اس کو مانتا ہو وہ عالم دین, جبکہ باقی شرائط بھی اس کے عالم دین ہونے کے پورے پورا اترتا ہو. صحابہ کرام کا گستاخ ہو, صحابہ اہل بیت کا گستاخ ہے, ان میں نکتہ چینیاں کرتا ہے مثال کے طور پر, تو وہ اب بد مذہب کی اگر اس کی تعریف پائی گئی تو وہ اب اگر بد مذہب کی تعریف پر پورا اترا, اب اس کو عالم دین نہیں کہا جائے گا. عالم دین پکا سچا قرآن و حدیث کے عقائد پر 100% پورا گمراہ نہ ہو, تو وہ عالم دین ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہم سب کو کوشش تو کرنی چاہیے کہ کاش کہ ہم بھی عالم بنے, اور مطلب یا کم از کم اتنا تو ہو کہ علماء سے محبت کرنے والے, علم دین سیکھنے والے, ان کی صحبت میں بیٹھنے والے, یہ تو ہمیں کوشش کرتے ہی رہنا چاہیے. کیا فرماتے ہیں؟
ظاہر عالم باعمل ملتا ہو, عالم دین باعمل تو اس کی صحبت تو بہت بڑی عبادت ہے یار, بہت بڑی عبادت. لیکن یہ کہ اب ہر ایک کو یار یہ پہچان رہی نہیں ہے
جی,
اس کے لیے وہ گوری چمڑی دیکھے گا تو بولے گا یہ بڑا نورانی چہرہ ہے. ارے بھائی انگریز اس سے گورا ہوتا ہے, یار گورا ہونا یا سفید چمڑی ہونا یہ کوئی نورانیت کی دلیل تھوڑی ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زبردست عاشق رسول صحابی تھے, ان کی جو رنگت جو تھی وہ مطلب نور الگ چیز ہوتا ہے اور چمڑی سفید ہونا الگ چیز ہوتا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پلازما کی بات ہو رہی تھی, کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے جو تجرباتی ایک علاج ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی. امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری پچھلے دنوں دعا فرمائی تھی, آپ کو وہ دعا بھی دکھاتے ہیں, اور اس کے بعد اس دعا میں حصہ لینے کے لیے نگران شورا بھی اور بھی باقی اراکین شورا اپنے اینٹی باڈی ٹیسٹ کرانے کے لیے گئے تھے, اس کے بارے میں بھی کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں.
Oh دلوں کی راحت سلسلے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اینٹی باڈی ٹیسٹ کروا لیں.
آپ بھی کروا لیں. آپ کو تو ہوا نہیں تھا نا بخار وغیرہ؟
ایسا کچھ ہوا نہیں تھا.
ہوا نہیں تھا.
میں یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے وہ اینٹی باڈی ٹیسٹ کا ڈاکٹر صاحب کو کہہ چکا تھا اور الحمدللہ میرا یہ تقریباً لائن اپ ہو چکا ہے. میں جلدی انشاءاللہ اینٹی باڈی ٹیسٹ کروا لوں گا.
اگر آپ کا اینٹی باڈی آ جاتا ہے تو بھی اس کے پازیٹیو سائنز ہیں تو پھر اس کے بعد پلازما کی طرف جائیں اور دکھیارے مسلمانوں کی مدد کریں. تو ماشاء اللہ ہاتھوں ہاتھ اللہ نے شوگر بھی تشریف لائے, میں بھی حاضر ہوا ہوں اور ہم نے اپنا اپنا بلڈ دے دیا ہے. اب کل ان شاء اللہ لانے چاہتے رکھو کچھ کہیں گے میرا شوگر ماشاء اللہ. یہ کیوں کروایا؟
کہ دکھیاری امت کے اگر ہم کام آ سکیں تو کام آ سکیں. اور دوسرا یہ بھی نیتی کہ مجھے سنت نے جو پیاری پیاری دعائیں عطا فرمائی ہیں ان دعاؤں سے ہمیں بھی حصہ نصیب. ہم کوشش کرنے والوں میں اپنا نام تو کوشش کرنے والوں کی لسٹ بنے کہ اس میں اپنا نام شامل کر لیں.
آئیے دکھاتے ہیں آپ کو وہ دعا کیا ہے جس کے لیے جو ہے وہ یہ سب کوششیں ماشاء اللہ اسلام بھائی کر رہے ہیں. جی
یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو عاشق رسول دعوت اسلامی کو اپنا پلازما ڈونیٹ کرے تاکہ تیرے محبوب کی دکھیاری امت کسی دکھیاری امتی کو وہ پیش کیا جا سکے. اے اللہ اس کی پیشکش کو قبول بھی کر لے. الہ العالمین اس کو آئندہ کے لیے آفات و بلیات سے محفوظ فرما. اس کی آل اولاد کو بھی محفوظ فرما. الہ العالمین اس کو سلامتی ایمان نصیب فرما. نظر روح میں آسانی دے. کلمہ پڑھ کر اس کی روح قبض ہو. محبوب کے جلووں میں اس کی روح قبض ہو. اور اے کاش جنت الفردوس میں اسے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس کا مقدر ہو جائے. اے اللہ یہ ساری دعائیں مجھ گناہگاروں کے سردار کے حق میں بھی قبول ہو جائے.
آمین آمین.
اور جو جو پلازما کے لیے کوشش کریں گے, بھاگ دوڑ کریں گے, کسی کو راضی کریں گے, تیار کریں گے, اس میں ہر طرح سے تعاون کرنے والے کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اب ہمارا تو اینٹی باڈی جو ہے وہ نان ری ایکٹیو آ گیا. میرا اور نگران شورا کا بھی اور حاجی امین نے بھی کروایا, ان کا بھی نان ری ایکٹیو آیا. تو یہ دعا میں تو حصہ ملے گا نا حضور, کوشش تو کی تھی. ایسے کئی لوگ ہیں جو بیچارے کروانے گئے ان کا نان ری ایکٹیو آ گیا, اور کچھ تو ایسے جو پلازما دینے ہاسپٹل پہنچ گئے وہاں سے بھی انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا کسی نہ کسی طبی پرابلم کی وجہ سے.
اللہ کرم فرما دے اللہ کو. میں تو اندر سے افسردہ ہو گیا یار. آپ لوگ تو خوشی خوشی یہ سب کر رہے ہیں, میں تو اب کرواؤں گا تو بھی کرونا اگر بالفرض ہو کر گزر بھی گیا تو میرا پلازما کون لے گا؟ ناکارا ہو گیا.
آپ کی پکار پر اور آپ کے اعلان پر جتنے لوگ رابطہ کر رہے ہیں یہ بڑی امیزنگ بات ہے ماشاءاللہ. روزانہ کی صورت حال ایسی ہے. ایک آج پتہ چلا کہ پنجاب سے سفر کر کے فیضان مدینہ آ گئے کہ میرا پلازما لے لیں. تو وہ شاید یہ سمجھتے کہ فیضان مدینہ میں ہم پلازما اکٹھا کر رہے ہیں. تو پھر ان کو سمجھایا کہ آپ کو کب ہوا تھا, آپ کے اتنے سارے ٹیسٹ ابھی باقی ہیں. بہرحال ان سے پھر ترکیب بنا لی. تو لوگ اس جذبے کے تحت اور تقریباً اسلائی بھائیوں کے جواب یہی ہے کہ ہمیں امیر علیہ سنت کی دعا کا حصہ چاہیے.
میں نے پچھلی بار تو میرا ذہن نہیں تھا کہ میں اینٹی باڈی ٹیسٹ کرا, اب ہو گیا ذہن. میں انشاءاللہ میں بھی کرواؤں گا یار, کچھ تو کروں یار. میرا پلازما تو لیں گے نہیں اگر ہو کر چلا گیا ہو تو بالفرض, لیکن نیت ہے.
اللہ پاک حفاظت.
ویسے تھوڑا اطمینان بھی ہو جائے گا
جی.
اگر بال فرض یہ ہو کر چلا گیا ہے تو یہ اب تک کی طبی تحقیق سنی یہی ہے کہ ایک بار ہوتا تو دوبارہ نہیں ہوتا
جی. 99% ان کا کہنا یہ کہ نہیں ہوتا.
اچھا تو ہے گنجائش.
لیکن نارملی جس کو ہوتا ہے ایسا تو نہیں کر
99 ہے
نہیں جو پڑھا ہے میں نے. لیکن اس میں یہ ہے کہ جس کو ہوتا ہے, یعنی اگر جن میں سے 99 میں سے ایک کو کسی کو ہوا تو پھر وہ اتنی شدت کے ساتھ نہیں ہوتا کیونکہ پہلے اس کے اندر اینٹی باڈی بنی ہوئی ہے. یعنی اس کے لیے وہ ایک طرح سے فلو بن جاتا ہے, یعنی بخار نزلہ جس کو آتا ہے. تو اللہ پاک بچانے والا ہے. ایک بار تو امتحان سے فارغ ہو گیا نا وہ, بڑے امتحان سے.
اللہ محفوظ.
اللہ تعالی عافیت.
سوال یہ ہے حضرت، میرے جو ہے نا بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، تو میری مجھے اور میری وائف کو جو ہے نا بہت یاد آتا ہے، مطلب یہ کہ تو اس کے لیے میں مطلب کوئی ورد ہو ایسا ہو کہ مطلب یاد بھی آئے، مگر یہ کہ مطلب بہت یاد آتا ہے نا، سامنے نظر آتا ہے چہرے کے، اس طریقے سے میں مطلب یہ کہ پوچھنا چاہ رہا ہوں.
اللہ پاک آپ کے بیٹے کو عمر نہیں بتائی آپ نے، غری کے رحمت فرمائے اور آپ کو دونوں کو صبر عطا فرمائے، سب سوگواروں کو صبر عطا فرمائے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب اس کا سامنے نظر آنا، آنکھوں میں پھرنا، یہ سب نفسیاتی اثرات ہیں جو ایک وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. وہ گجراتی کہاوت ایک دکھنو اوسڑ تہاڑا، یعنی دکھ کی دوا ایام، جو دن گزرتے دکھ جو ہے وہ مدھم پڑتا چلا جاتا ہے. تو آپ ہمت رکھیے اور ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کرتے رہیں اور اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہیں، اپنی موت کی تیاری کریں کہ جس طرح یہ گیا اس طرح ظاہر ہے آپ کو بھی جانا ہے. جو آپ کو اس وقت کچھ مدنی پھول دے رہا جانا، اس کو بھی ادھر بچنا کسی نے بھی نہیں ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو جانے والوں کے پیچھے روتے دھوتے ہیں اور غم کرتے ہیں زیادہ، مطلب دل پہ لے لیتے ہیں، جیسے ان کو سمجھانے کے لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے دے. کوئی دم میں یہ سراؤ جڑ ہے، یعنی ان قریب یہ سرا، یعنی مسافر خانہ، دنیا مسافر خانہ، یہ ان قریب اجڑ جائے گا مسافر خانہ. مسافر خانہ بولتے اسی کو کہ آنا جانا لگا رہتا ہے، جہاں یہ ان قریب اجڑ جائے گا. کوئی دم میں یہ کتنا ہی مضبوط پڑاؤ کر کے بندہ پڑا رہے، اور کتنا ہی اس میں انتظام کر لے، کتنی آسائشیں کر لے، لیکن جانا تو پڑے گا، اور جائے گا تو پلٹ کر آئے گا نہیں. جانے والے آتے نہیں پلٹ کر، جانے والے نہیں آتے، جانے والے نہیں آنے والے. تو ہمیں سب کو تیاری کرنی چاہیے کہ ہمارا وقت بھی قریب ہونا ہے. کب ہو جائے، آج ہو جائے، ابھی ہو جائے، کچھ پتہ نہیں، موت اچانک بھی تو آتی ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آج کل واٹس ایپ اور ٹیلی گرام وغیرہ پر مختلف فیلنگ اور ایموشنز کے اظہار کے لیے ریپلائی اور کمنٹس میں تصاویر والے سٹیکر بھی بھیجے جاتے ہیں. خاص طور پر بچوں کی تصاویر والے سٹیکر زیادہ مشہور ہیں. مثال کے طور پر کسی ناخوشگوار بات پر اس طرح کا سٹیکر بھیجا جاتا ہے، کسی اچھی بات پر یا تحسین کرنے کے لیے اس طرح کے سٹیکر بھیجے جاتے ہیں. کیا اس طرح تصاویر والے سٹیکر آگے سینڈ کرنا درست ہے؟
ان سے بچنا بہتر ہے، کیونکہ علماء کا اختلاف ہے تصویروں کے تعلق سے. جیسے کہ پرنٹ آؤٹ جو ہوتا ہے وہ تو ہم لوگ ناجائز سمجھتے ہیں اس کو، فوٹو جو ہوتا ہے اس پہ جو اسکرین پہ نہیں، ویسے پرنٹ آؤٹ چھپا ہوا جیسے کاغذ پر ہے تو وہ تو ناجائز ہے. البتہ یہ کہلاتا ڈیجیٹل فوٹو عکسی تصویر, اس میں علماء کا اختلاف ہے. ایک تعداد علماء کی جو اس کو جائز کہتی ہے اور جو مفتیان کرام اس کو جائز کہتے ہیں, ہم اسی کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے یہ اس وقت اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں. لیکن ایک تعداد علماء کی یہ بھی ہے, غالباً تھوڑی ہی وہ تعداد لیکن ہے, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے اسکرین پر آنا بھی, کہ یہ بھی وہی تصویر جو منع ہے وہی تصویر یہ بھی ہے, ان کے نزدیک تو ناجائز ہے. تو اسی طرح مطلب تو یہ جو بچوں کی تصویر آپ نے بتائی تو ان کے نزدیک تو یہ ناجائز و حرام ہے, اور جنہوں نے جواز کا فتویٰ دیا ان کے نزدیک یہ جائز ہے. اچھا, اب یہ کہ ایسے میں کرنا کیا چاہیے بندے کو جب اختلاف ہو. اب جو جائز بولتے ہیں وہ بھی اچھے علماء ہیں, جو ناجائز بولتے ہیں برے وہ بھی نہیں ہیں, وہ بھی اہل علم ہیں اور علماء دین ہیں. علماء دین ہی کی بات میں کر رہا ہوں, وہ علماء دین ہیں, ہمارے سر کے تاج ہیں, وہ بھی وہ ناجائز بولتے ہیں. اب ایسی صورت میں جب اختلاف ہو نا علماء کا, تو بیچ کا راستہ یہ کہ بچنا اولا ہوتا ہے, بچنا اولا ہوتا ہے, مستحب کے درجے میں آ جائے گا. تو مستحب یہ کہ ہم مطلب ان تصویروں سے بچے, جیسا کہ اسٹیٹس میں لگاتے ہیں, میں تصویر نہیں لگائی اسٹیٹس میں, مدنی پھول کی ترکیب تھی میری, تو وہ کوئی نیکی کی دعوت اور اس طرح میں نے آج تک تصویر نہیں لگائی اسٹیٹس پر اپنے.
ڈی پی کہلاتی بابا وہ,
جی
اسٹیٹس نہیں کہلاتا وہ, ڈی پی کہلاتی ہے, یعنی واٹس ایپ پہ ہمارے نام کے ساتھ جو تصویر ہوتی ہے وہ ڈی پی کہلاتی.
کچھ کیا پی پی
ڈی پی کہلاتا,
ڈی دے ڈال
ڈی ڈی پی
ڈی سی ڈی
جی جی جی
ڈی پی. اچھا, اور وہ اسٹیٹس اوپر, اب میرے کو تو لگانا بھی نہیں آتا, یہ دونوں ہی لگا رہے نہیں, تو کسی کو بولا میں نے لگا دو, تو وہ ڈی پی, اب وہ آج ڈی پی ہے کل پتا نہیں کیا ہو جائے گا, تو میں ڈی پی لگا دی اسٹیٹس, شاید اس کو بھی ہو سکتا ہے سچکانا پڑا ہوں واللہ اعلم. تو خیر, اب انشاءاللہ پھر ہو سکتا ہے میں اس پہ بھی لگا لوں, تو نیکی کی دعوت, تو یہ اس میں اچھی نیت سے ثواب مل سکتا ہے نا, کہ کوئی اس کو جو ٹچ کر کے دیکھتے ہیں نا لوگ, تو پتہ چل جاتا ہے. میرے اس میں یہ مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا,
یعنی اس کی تصویر کھینچ کے لگائی گئی.
اب اس کی تصویر لگوائی ہے میں نے,
ماشاء اللہ. ماشاء اللہ,
مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا, مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا, مزہ
محلے سے میسج آیا ہے کہ ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں, پڑوسی ہیں ہمارے, میسج کرنے والے نے اس طرح کچھ میسج کیا ہے کہ ان کے گھر سے جو گندگی ہے پرنا ان کے گھر کے اندر سے اوپر سے ٹپکتی رہتی ہے, اور ہمیں نماز کے لیے جانے آنے میں بھی بڑی مشکل رہتی ہے, اور بعض اوقات پوری گلی گٹر کے پانی سے بھر جاتی ہے, تو کوئی بھی ان کے گھر کے آگے سے گزرتا ہے تو اس کے کپڑے ناپاک ہونے کا ڈر ہوتا ہے. تو امید ہے کہ وہ مدنی چینل دیکھ رہے ہوں گے. اچھا, وہ دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں, ویسے بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, تو ہمیں اس طرح کے معاملات میں اپنے پڑوسیوں کا کیسے خیال رکھنا چاہیے, اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما.
تو بہت بڑی مطلب میں نے کہ مصیبت ہے یار, یہ اصل قانونی جرم تو ہے ہی, سمجھے, قانونی جرم ہے, لیکن قانون پر عمل جہاں ہوتا ہوگا نا وہاں یہ نہیں ہو سکتا. باہر ملکوں میں جہاں ہم نے دیکھا ہے نا, سوال ہی نہیں ہوتا, تصور بھی نہیں ہے. اے سی کا پانی باہر نہیں گرنے دیتے, آپ تو دنیا گھومے ویر. اے سی کا پانی بھی باہر لے کے پاک ہے, لیکن وہ جب گرے گا کسی پر تو پریشانی تو ہوگی نا, اس کو کوفت ہوگی.
ایسا بلڈنگوں میں بھی ہوتا ہے کہ اے سی کا پانی گرتا ہے تو جن کے کپڑے سوکھ رہے ہوتے ہیں ان کے کپڑے سوکھتے سوکھتے پھر گیلے ہو جاتے ہیں, تو اس میں بھی اپنے اے سی میں بھی پائپ لگانا چاہیے, کوئی بالٹی رکھ دینی چاہیے کہ ہمارے اے سی کے پانی سے کسی کے کپڑے یا کسی کی چیزیں خراب نہ ہو. اچھا گلی میں بھی گرتا ہے نا حضور, تو زیادہ گرنے سے وہ بھی تھوڑی سی کیچڑ جیسا بن جاتا ہے, تو احتیاط.
رسی پہ کپڑے ٹانگنے کا بھی ہمارے یہاں رواج ہے.
جی
جو لو کوالٹی کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, وہ بالکونی کے باہر ہی لگی ہوتے ہیں کپڑے, اب وہ ٹپک کرے, اب کوئی گرے اس پہ گریں گے کہ جو بھی گزرے گا اس کو پریشانی تو ہوگی, وسوسے آئیں گے, تو یہ پتہ نہیں کیسا ہے پانی کیا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے, بہت سخت ہے. وہ احیاء العلوم یا منہاج العابدین میں مطلب یہ پڑھا تھا کہ ایک بزرگ نے خط لکھا, خط لکھ کر اپنا مطلب دے گئے دیوار کی مٹی, پہلے یہ ہوتا ہوگا نا طریقہ لکھنے کا, تو دیوار کی کچی دیوار کی پڑوسی کی مٹی سے وہ ہاتھ بڑھا کے لے لیا اور خط میں ڈال دیا کہ بھائی تھوڑی سی مٹی سے کیا ہوتا ہے. پھر رات سوئے تو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ آواز آئی اور کہا گیا کہ یہ تو تم کو پتا چلے گا کہ اس تھوڑی مٹی سے کیا ہوتا ہے. تو معمولی سی بھی حق العبد کا معاملہ بڑا سخت ہے, یہ جو لوگ کر رہے ہیں نا یہ ظاہر ہے کہ لوگوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں. اور گلی میں جو یہ اس طرح کیچڑ, ہم تو یار گلی میں کہتے ہیں درس بھی مت دو, اس طرح کے راستہ بند ہو, نعت خوانیاں مت کرو کہ لوگوں کو تکلیف ہو, اور تم گٹروں کے پانی بہاتے رہو گے اپنا سیوریج کا یا پائپ بہتا رہے گا, تو یہ کتنا بڑا حقوق کے عامہ تلف ہو رہے ہیں, لوگوں کے حقوق تلف ہو رہے ہیں, لوگوں کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں, آخرت میں حساب کیسے دو گے, اور کس طرح اپنی نیکیاں دے کر ان اللہ کے بندوں کو خوش کر سکو گے جن کی حق تلفیاں کی.
یہ بتا رہے ہیں اولڈ سٹی ایریا کے اندر بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں بلڈنگ سے کچرے پھینکنے کی ابھی بھی پوزیشن ہے. آم کھایا اس کے چھلکے پھینک دیے, کھانا کھایا دسترخوان جھاڑ دیا.
لوگ جہاں بھی رہتے ہوتے ہیں نا ایسی حرکتیں کرتے ہیں, یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے, یہ لو کوالٹی کے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں گھٹیا قسم کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لوگ ہوتے ہیں, شرفا جو ہوتے ہیں دیندار شرفا اور مہذب لوگ, وہ ایسی حرکت کبھی سوچ بھی نہیں سکتے.
موٹر سائیکل پہ جانے والا کتنا تکلیف میں آ جاتا ہوگا, اچھا وہ پہچان بھی نہیں سکتا کس منزل سے کس نے پھینکا, کر بھی کچھ نہیں سکتا, وہ چھپ جاتے ہیں کر کے.
پہچان ہو جائے گی تو پھر وہ لائے کرے گا, یہ بھی مزید مسائل کھڑے ہوں گے, گالیاں نکالے گا, یہ بھی کوئی شریف تھوڑی ہوتے ہیں سب اسکوٹر والے.
لیکن دل آزاری نہیں کرتے,
دل آزاریاں نقصان. اللہ تعالیٰ بس گناہوں کو معاف فرمائے, جب جان بوجھ کر کسی کی حق تلفی کی تو قیامت کے دن پھنس جائے گا.
اللہ
ایسا نہیں کرنا چاہیے, اپنا گٹر یہ وہ فوری طور پر پائپ بہ رہا ہے خرچہ کرے اور اس کو مہربانی کر کے بند کرے, نہ کچرے ذرا گلیوں میں پھینکے, چیلے کے چھلکے یوں پھینک دیتے ہیں, پتا نہیں کسی کا ہاتھ ٹوٹتا ہوگا, کسی کا پیر ٹوٹتا ہوگا, آپ کو کیا پتا کیا کیا واردات ہو جاتی ہوگی. میرے بڑے بھائی کا جو حادثہ ہوا, میرے والد کی جگہ تھے وہ بھی کیا, حیدرآباد اسٹیشن پر پنجاب سے آ رہے تھے, حیدرآباد اسٹیشن پر پانی پینے کے لیے اترے اور مگ جگ وہ کیا ہوتا ہے پانی کا گلاس یا مگا جو ہوتا ہے, یہ شاید وہ ریلوے کی ٹرین کی سیٹی بج گئی تو وہ گر گیا ہوگا رکھنے میں جلدی میں, تو بےچارے پلٹ کر گئے کہ میں واپس اس کو اپنی جگہ پر رکھوں, تو ٹرین چل پڑی تھی, اب یہ بھاگ کر گئے اور ٹرین کا ہینڈل پکڑنے میں کامیاب ہو گئے, لیکن بتایا سنا یہی ہے کہ وہاں کیلے کا چھلکا تھا فرش پر جس پر اس کا پاؤں آ گیا بڑے بھائی کا, اور یہ پھسل کر وہ پٹری کے نیچے چلے گئے اور بس یار بری طرح کٹ گئے بےچارے.
اب یہ بظاہر تو کیلا کھا کر پھینکنا تھا, لیکن کیا یہ کسی کے مطلب اس طرح موت کا سبب نہیں بن گیا یہ بندہ؟
ہاں یہی تھا کہ وہ پھینکنے والے کو پتا بھی نہیں چلا ہوگا, یہ بھی سنا ہے میں نے ذرا وہاں, میں تو ان کے ساتھ
ایسا ہوتا ہی رہا, کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہوگی کیلے کے چھلکے پہ چلتے ہوئے, یعنی پھینکنا بظاہر چھوٹا سا عمل تھا, اس کا نقصان بعض اوقات کتنا بڑا ہو جاتا ہے.
یہ اگر ہماری انتظامیہ سختیاں کرے نا, سختیاں کرے, رشوتیں نہ لے
جی,
سختیاں کرے, جو قانون ہے اس کے مطابق زیادہ نہ کرے, خالی جو کیلے کا چھلکا پھینکا یا آگ تھو کر کے بلغم ڈالا
پان کی پیچ
یا پان کی پچکاری ماری تو پولیس والا اور کچھ نہ کرے بہت پیار سے اس کو سلام کرے
اچھا
جو دعائیں دے بولے آپ بس وہ پانچ منٹ کے لیے ذرا مرغے بن جاؤ اور آنے جانے والے کو بتا کے دیکھو اس نے یہ پان کی تھوک ماری تھی پچکاری یہ پانچ منٹ
پیار
یہ کیلے کا چھلکے والا ہے اس کو میں نے بارہ منٹ کے لیے مرغا بنایا ہے ہمارے پولیس والے سے سدھر جائے نا ان کا قانون اجازت دیتا ہو تو قانون ان کو وہ نوٹے لینے کی اجازت تھوڑی دیتا ہے یہ جو حرام لیتے ہیں جس طرح کتوں کے منہ میں ہڈی ڈالتے ہیں نا یہ ہڈیاں پکڑتے ہیں کتوں کی طرح یہ جو جس طرح رشوتوں کی نوٹ پکڑتے ہیں علماء کے مشورے سے ایسی ترکیبیں کر لیں تو ساری ترکیب بن جائے میں نے پہلے اکا دکا میں نے کہا تھا کہ تم لوگ نہیں سنبھال سکتے ٹریفک تو میرے کو سونپ دو
اللہ
میں تمہاری ٹریفک بحال کر دوں گا
آپ کو جو چیز آپ شروع کرتے پھر دعوت اسلامی پورا کر دکھاتی ہے الحمدللہ
تو یہ رشوت خوروں نے یار بیڑا غرق کر
سارے تو رشوت خور رہی ہوتے ہیں پولیس والے اچھے بھی لوگ ہیں
لیکن جو اچھے ہوتے ہیں نا یہ بےچارے وہ اچھے ہوتے ہیں اچھا میمنی بولتے
کم
تو انڈر شیڈ میں پولیس والوں کے بھی کچھ میں نے قصے بتائے تھے
جی جی
تحجد بھی پڑھ رہے ہوتے ایسے بھی ہوتے تو یہ جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہمارے رشوت تو کتنی عام ہے
کئی دنیا کے ممالک ہیں جہاں آپ تھوک نہیں سکتے گاڑی سے کچرا باہر نہیں پھینک سکتے اور بالکل اتنا زبردست اس پہ فائن لگتا ہے کہ وہ مطلب بندہ خود گر بھی جائے بچے سے تو خود ہی اٹھا رہا ہوتا ہے ڈسٹ بن میں ڈال رہا ہوتا ہے کسی طرح کوئی چیز گر نہ جائے کہ ہم پھنس جائیں
آپ قانون نے بتایا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ کسی نے تھوک ڈالا تو 50
دنیا کے کئی ملکوں میں فوراً چالان ہوتا ہے کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں قانون بنا دے تو لوگ واقعی صفائی کریں گے
زیبرا کراسنگ سے ہٹ کر کسی نے روڈ کراس کیا
جی
اس پر بھی ہاتھ تو ہاتھ چالان بنایا
200 درم فائن
پولیس والا دیکھ لے بس
جی
دیکھ لے بیڑا پار کسی نے وہ ماسک نہیں لگایا ماسک چلا ہوا ہے
جی
پولیس والے نے دیکھ لیا تو شاید 1000 درم کا اس کا پرجا کاٹ پاکستان کے 42,000
اللہ اکبر اب تو 45,000
آئیے تھوڑے دنوں کی مہینے 15 دن کی بات
اللہ
تو یہ تو پھر
ساری زندگی ماسک پہنے گا
ماسک کیا اس کی نسلیں بھی پہنیں گی
اور نیند بھی
ختم ہو جائے گی تو بھی پہنیں گے کہ 1000 درم لائیں گے کہاں سے
اور نیند بھی ماسک پہنے گا
تو خیر وہ ہمارے یہاں بھی اگر قانون جو ہے نا شریعت کے مطابق ہو علماء سے مشورہ کر کے علماء دین سے مشورہ کر کے بنائیں اس طرح کے قوانین میں بولتا ہوں ایک دن نہیں ایک گھنٹے میں ہماری ٹریفک کے مسائل حل ہو جائیں گے اگر سارے کے سارے حلف اٹھا لیں گے ہم رشوت کا پانی بھی نہیں پئیں گے ہم جو قانون ہے وہ نافذ کریں گے مجالے کو یار سگنل توڑ کے تو دکھائے مائیکا لال یار غلط جگہ پر پارکنگ کر کے تو دکھائے یار گاڑیاں اٹھا کر یعنی غلط پارکنگ اگر کر دی نا کھڑی گاڑی کھڑی کر کے آپ گئے پولیس نے آنا ہے پرچہ کاٹ کے لگا دینا میں نے دیکھا ہے نا پرچہ لگا دیتے ہیں کچھ بھی نہیں بولتے السلام علیکم بولتے ہوئے میں نے دیکھا ہے السلام علیکم سلام کریں گے پرچہ کاٹ کے لگا دیں گے اب بھاگ کے نہیں جا سکتا کبھی بھی تو وہ جائے گا نا وہ ٹیکس بھرنے کے لیے رینیو کرانے کے لیے وطن جانا ہوگا تو کمپیوٹر کا ایسا سسٹم بنا ہوا وہ جب تک پیمنٹ نہیں کرے گا نا وہ جا نہیں سکتا گیا مطلب اسپیڈ بڑھائی کیمرے جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں موبائل گاڑیاں وہ بنا لیتے فوٹو ان کا گاڑی کی اسپیڈ کا اسپیڈ والی گاڑی کہیں کا نہیں رہا
پیارے امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس سال حج صرف عرب شریف کے رہنے والے جو مخصوص کو اجازت دی گئی ہے پوری دنیا سے جن عاشقان رسول اسلامی بھائیوں نے حج فارم بھروائے تھے کامیاب ہوئے تھے اب پاکستان میں بھی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ رقوم واپس کی جا رہی ہیں تو آپ کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے ان عاشقان رسول کو جنہوں نے پہلے بھی حج کر چکے تھے اب دوبارہ حج کے لیے انہوں نے درخواستیں دی تھیں اور ان کو رقمیں واپس مل رہی ہیں کیا وہ یہ رائے خدا میں دے چکے تھے ان کو ثواب مل گیا اب واپس مل رہی ہے رقم تو کیا یہ اب وہ رائے خدا میں خرچ کر سکتے ہیں اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں
ماشاءاللہ جنہوں نے سچی نیت سے رضا الہی کے لیے حج کی نیت کی تھی اور رقمیں جمع کروائیں ظاہر وہ ثواب کے حقدار تو ہیں اچھی نیت کا ثواب تو ان کو ملے گا اب رقم تو ان کو واپس وہ مل رہی ہے نیت کا ثواب بہرحال ان کو ملے گا اور اب یہ رقم یہ اپنی دانست میں تو خرچ کر چکے تھے کہ یہ تو ابو واپس آئے گی نہیں تو اس لیے وہ واقعی یہ اچھا مشورہ ہے کہ یہ رقم جو ہے یہ رائے خدا میں اس کو خرچ کر دیں, آئندہ سال کے لیے میں رکھوں گا, یہ ذہن میں ہوگا آئندہ سال کے لیے, پتہ نہیں زندہ بھی رہیں گے نہیں رہیں گے, زندہ رہے تو سفر کرنے جیسے رہیں گے یا نہیں رہیں گے, نیت بھی بدل سکتی ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے, تو دیکھ لیں اپنی پوزیشن, دل کو چیک کر لیں گے, دل کتنا سائز کیا ہے دل کی.
اس میں جن پر حج فرض ہے انہیں کیا کرنا ہوگا؟ وہ تو بعد میں کریں گے اگلے سال حج, حج پہلا تھا فرض بھی تھا, پیسے واپس آ گئے تو حج تو فرض ہو چکا, تو اب اگلے سال کرنا پڑے گا انشاءاللہ ان کو.
اب اس کے لیے رقم بچانا ضروری ہو, کیونکہ شرائط میں صحیح ہے کہ جب حج کا وقت آئے گا,
زندگی میں ایک بار بھی کسی پر حج فرض ہو گیا تو اب تو اس نے زندگی میں کرنا ہی پڑے گا نا, چاہے اب وہ اس کے پیسے کم بھی ہو جائیں گے تو کرنا پڑے گا, تو اب
بجا فرمایا بجا فرمایا, اس کو تو بچانا ہی چاہیے.
اگر اس کے علاوہ اور پیسے بھی ہیں تو پھر یہ دے دے جس طرح فرما رہے ہیں
نفل والے. ہاں یہ جن جو جنہوں نے مطلب ہے کہ حج کرنا ہے اور فرض ہے تو وہ بے شک بچائیں, لیکن اگر مزید گنجائش ہے تو رائے خدا میں بھی اتنی رقم دینا چاہیں تو کوئی منع نہیں ہے, دینی چاہیے, تو اس سے یہ انشاءاللہ آئندہ کے لیے پروٹیکشن ہو جائے گا آپ کا, ہو سکتا ہے کام حج کرنے میں کامیاب.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور جو نفل حج والے ہیں جو ہر سال کر رہے ہوتے ہیں, رمضان شریف بھی وہاں مناتے ہیں تو حج بھی کرتے ہیں, پیسہ بہت ہے, پیسوں کو مطلب تو جو رقم بچی ہے کم از کم وہ دے دینی چاہیے
ماشاءاللہ,
نفل حج کی نفل عمرے کی رائے خدا میں. دعوت اسلامی کو بھی اگر آپ چاہیں تو دے سکتے ہیں, وزارت دین کا کام کرتی ہے دعوت اسلامی, اور یہ بھی رائے خدا میں دینا ہی ہوا.
میرا نام ڈاکٹر زاہد اسکر اتاری ہے, میں اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل میرا سارا گھرانہ اتاری ہے, میرے دو بچے ہیں دونوں ہی معذور ہیں. کچھ عرصہ پہلے امیر السنت تامت برکاتہ عالیہ خواب میں تشریف لائے اور بچوں پر بھی دم فرمایا تھا. آج کل بیٹے کو کافی جھٹکے لگ رہے ہیں, امیر السنت دام برکاتہ عالیہ سے التجا ہے بچوں کے لیے دعا فرما دی, میری اور میرے والدین کی بلا حساب مغفرت کی دعا کی بھی التجا ہے.
اللہ کریم آپ کے بچوں کو شفا عطا فرمائے, آپ کا گھرانے کو اللہ کریم شاد و آباد رکھے, سنتوں بھری طویل زندگیاں سب کو ملے, نمازوں کی پابندیاں نصیب ہوں, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, اور مدنی کام جو ہے 12 مدنی کام وہ بھی کرتے رہیں. اللہ کرے اجتماعات دھوم دھام سے شروع ہو جائے تو اس میں بھی شریک ہوتے رہیں, ماہ رات اعتکاف مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں ہر مہینے 3 دن. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ
صلی اللہ
علیہ.
جی نام محمد سید ہے, میں نواسے سے رات کر رہا ہوں. ابھی اہل سنت آج حسن رضا بہت اچھا لگ رہا ہے, دنیش ہوا اور ابو الحبیب اتاری, آپ دیکھیے نا امیر اہل سنت اور حسن رضا آتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے. میں روز امیر اہل سنت کے ساتھ اذان دیتا ہوں, جزاک اللہ خیرا.
ماشاء اللہ
ماشاء اللہ
ماشاء
اللہ. اپنے بچہ ہے نا تو وہ الجنس یمیل الی جنس سے ہی, جنس اپنی جنس کی طرف میلان کرتی ہے. اب یہ بچے میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو بعضوں کو نہیں مزہ آتا ہوگا, یہ بھی ہوتا ہوگا یار یہ کہاں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں بچے, یار یار گانا نہیں بولتے اذان دیتے, یار یہ شکر ادا کرو. پھر یہ بھی میرے ساتھ اذان دیتے ہیں, اس وقت یہ اسکرین پر یہ ضروری نہیں ہے, حسن رضا دن میں جب جب ان کو سمجھ میں آتا ہے نا یہ اذان دے رہے ہوتے ہیں, جو ان کی لینگویج میں دے رہے ہیں, دو تین الفاظ بولیں گے تو پھر وہ دعا پڑھ لیں گے, کبھی زیادہ الفاظ بولیں گے, یہ دیں گے اذان دیتے ہی. نماز پڑھیں گے تو اپنے جس کو بچے گلاٹیاں ہی مار رہے ہوتے تو لگے ہوتے بچے, تو یہ بھی ایک ماحول ہی کی برکت ہے, ورنہ گانے بولتے ہیں بچے, وہ ٹانگیں تھرکاتے ہیں, رقص ڈانس, جن گھروں میں گناہ بھرے چینلز چلتے ہیں تو وہ بچے ہوں گے ڈانس کرتے ہوں گے, ماں باپ بھی تالیاں بجا کر ان کے حوصلہ افزائی کرتے ہوں گے, ایسے ہی بد نصیب لوگ ہوں گے. اللہ کا کرم ہے اپنے بچے نعت پڑھتے ہیں, اللہ وہ اللہ وہ کرتے ہیں, تو یہی ہونا چاہیے, اذان دے ماشاء اللہ, یہ بچہ ساتھ میں اذان دیتا ہے بہت خوشی بھی مجھے, اللہ اور برکت دے, ان کے ماں باپ کی بھی بخشش کرے کہ گھر میں جب یہ چیز ہوتی ہوگی تو یہ بچہ اذان دیتا ہے نا, ماشاء اللہ مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ اس بچے کو عالم باعمل مفتی اسلام بنائے.
میرا نام محمد ایان ہے، میں کراچی شہر میں رہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے بچے، ایک سے دو بچے ناخن کھاتے ہیں، اس کا کوئی علاج بتائیں، یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟
ناخن ہاتھوں سے ہاتھ انگلیاں جو کھاتے ہیں یہ بری بات ہے، اور اس سے برس کوڑ کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے. اس کے میل کچیل پیٹ میں جانا اور طرح طرح کے جراثیم کا داخلہ، طرح طرح کی بیماریوں کا امکان پیدا ہونا یہ اپنی جگہ پر ہے، تو نقصان ہی نقصان ہے، نفع کا پہلو نہیں ہے اس میں. تو ان بچوں کو، بچے کیا بڑے بڑے کاٹ رہے ہوتے ناخن، بچے بچوں کی امی، بچے کے ابو بھی لگے ہوتے ہیں بعض اوقات، وہ بچے ان کو دیکھ کر سیکھتے ہوں گے. تو یہ سب کو اس سے چھوڑنا چاہیے اس عادت کو، اور یہ سن لیتے ہیں چھوڑتے نہیں، عادت پڑی ہوتی ہے نا، اس کو جب تک سیریس نہیں لیں گے کہ مجھے یہ عادت نکالنی ہے، تو یہ ڈالیں گے تو پھر یاد آ جائے گا، نکالیں گے پھر کاٹنا شروع کر دیں گے، سوچ میں ہوں گے تب یہ کاٹنا شروع کر دیں گے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ عادت سیریس بن کے سنجیدہ لے کر نکالیں آپ. اسی طرح بچوں کو بھی بار 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 ٹوکتے رہیں گے نا، تو اللہ کرے گا تو عادت نکل جائے گی. یا اس کو کچھ اس کے حساب سے لالچ، اس کی پسند کی چیز کا دے، کہ اگر تم نے پورا دن ہم نے نہیں دیکھا تم کو تو یہ دیں گے وہ دیں گے، اس طرح پھر دے، جھوٹ نہیں بولے، تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے عادت نکالے. اور اب تو کچھ اس طرح کی دوائیں بھی آ رہی ہیں وہ میڈیکل اسٹور پر، بد ذائقہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انگلیوں پر بچے کے لگائی جاتی ہیں، تو بچہ منہ میں ڈالے گا تو اس کا موڈ خراب ہوگا، تو پھر وہ نہیں ڈالے گا.
انگوٹھا چوسنے والے جو بچے ہوتے تھے رات رات بھر چوستے تھے، تو اس کے لیے بھی کوئی دوائی آتی تھی وہ لگا دیتے تھے، تو بچہ پھر منہ میں انگوٹھا نہیں ڈالتا،
اب منہ خراب ہو جائے. لیکن بعض بچے بہت پاورفل ہوتے ہیں، یہ بھی.
چلیں حاجی اظہر ہمارے ساتھ ہیں، اور آئیے ناظرین آپ کو ایک بڑا ہی انوکھا اور بڑا ہی پیارا منظر دکھاتے ہیں. پہلے ایک پکچر دکھائیں گے، اس کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ اظہر بھائی کچھ سمجھ پا رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے.
یہ حاجی اظہر ہیں،
حاجی اظہر ہیں ماشاءاللہ، اور یہ بھی سفر مدینہ میں تھے وہاں پر ماشاءاللہ،
کئی حج کیے ہیں
ماشاءاللہ، کیا بات ہے. اظہر بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟
یہ مدینہ پاک کی خاک.
سبحان اللہ، یہ مدینہ پاک آپ کیسے پہچان گئے؟ یعنی ابھی ان فضاؤں سے ماشاءاللہ،
یہ ہمارے گھر پہ آئے نہیں تھے.
نہیں حضرت بھائی، پکی بات ہے مدینہ شریف ہے. دیکھ لیں پکچر کچھ اور آگے بڑھی ہے، منظر کو تبدیل ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ
حسن اللہ بولتا مدینہ شریف میں.
ارے واہ ماشاءاللہ. جی حضرت بھائی
تھوڑا اور
بڑھیں آگے، تسی دسو کی ہو رہی ہے؟ اب ویڈیو چلے گی
مدینہ کے پتھر.
جی جی چلیں چلیں.
مدینہ پاک کے یا حرم کے پتھروں کو گواہ بنا رہے ہیں.
سبحان اللہ،
چلیں دیکھیں آگے کیا ہوگا. چلیں دکھائیں، بغیر آڈیو کے پہلے ویڈیو دکھاتے ہیں آپ کو.
عزیزیہ غالباً.
جی اظہر بھائی کیا ہو رہا ہے؟ یہ
کلمہ پڑھ رہے
ہیں. عزیزیہ ہے غالباً، یہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ
نہیں، آپ پہلے پہلے صحیح پہنچے تھے مدینہ شریف، تو صحیح پہنچ گئے.
مدینہ پاک مدینہ کے پتھروں کو ایمان پہ گواہ بنا رہے
ہیں. مدینہ پاک کے پتھروں کو ایمان پر گواہ بنا رہے ہیں. اچھا جناب، اللہ اللہ کیا منظر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ.
آئے
اب آئیے آڈیو کے ساتھ سنتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اور کس رکت کے ساتھ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. جی
میں آپ کو گواہ کرتا ہوں، میں قبل کا
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
مدینے کے کن کرو گا وہاں رہنا وہاں رہنا
وہاں رہنا وہاں رہنا
مدینہ بھی مزہ آ رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا کوئی بزرگان دین میں کوئی بزرگ میمن تھے؟ کیا کوئی میمن بزرگ گزرے؟
بہت سارے گزرے ہوں گے. میمن کمیونٹی بھی پرانی قوم ہے، صدیوں پرانی قوم ہے. اس میں علماء بھی، اب بھی علماء ہیں، مشائخ ہیں. اب کسی کی شہرت ہوئی ہو اور ہو میمن، وہ مجھے یاد نہیں ہے. میمن بھی فرق ہے نا، ایک تو میمن کاٹیاواڑی میمن، हम लोग कहलाते हैं काठियावाड़ी मेमन, एक होता है कच्ची मेमन, सिंधी मेमन भी होते हैं। हालाई मेमन, ओखाई मेमन, ये भी तकसीम है, लेकिन ओखा ये है गुजरात ही में, वो तो हम लोग कहलाते हैं काठियावाड़ी मेमन, शायद ये भी काठियावाड़ी में आ जाएंगे, ओखाई और हलाई भी शायद इनमें हुए होंगे, पता नहीं, याद नहीं। सल्लू अलैल
हबीब। हमारे दरमियान माशाल्लाह किबला शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत मौजूद हैं और हमारे सामने उनका फैजान सारी दुनिया में जारी है और इतनी बुजुर्ग हस्ती हमारे सामने है जो खुद भी मेमन है माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनके फैजान को मजीद आम फरमाए।
मेरा नाम मोहम्मद आमर रजा है। ए बाबू अरिया कराची से बात कर रहा हूँ। प्यारे पापा जान, हमने सवाल आज या सलामों पर लिए है, इतना सारे जवाब हम आप सो सकते है। प्यारे पापा जान, मेरा आपसे ये सवाल ये के या सलामू बनने के बाद हम क्या करें? आप मुझे मेरे घर वालों को दुआ से नवाज दिए।
सुभान अल्लाह, या सलामो, सवाल लाख का आपने खत्म कर लिया। मदीना मदीना, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह कबूल फरमाए। अब आप पढ़े सब मिलके या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह सवाल लाख मरतबा। सल्लू अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपने मुझे इसाले सवाब किया, इसके भी बहुत बहुत शुक्रिया इसका। अगर सब पढ़ने वालों ने इसाले सवाब किया है और आपको वकील किया है। मदीना मदीना। अच्छा, सिलसिला दिलों की राहत में नाजरीन से किए गए सवालात और उनके जवाब पेश करूं, इससे पहले मैं आपको फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुभानल्लाहि रब्बिस समावातिस सबई ورب العرش العظيم, जिसने तीन मरतबा पढ़ा उसने तो उसने गोया शबे कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीम अल करीम सुभान अल्लाह रब السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سيدنا عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله تعالى عنهما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. سلسلہ دلوں کی راحت میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر ایک, استخارے کا کیا مطلب ہے؟ جواب, اللہ پاک سے خیر یعنی بھلائی طلب کرنا. سوال نمبر دو, آندھی طوفان اور تیز بارش کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جواب, اذان دینی چاہیے. سوال نمبر تین, کعبۃ اللہ شریف کا پرنالا کس مقدس جگہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں؟ جواب، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی طرف۔ درست جوابات دینے والوں میں سے سلیکٹڈ نام، بنت ابراہیم شاہ اتاری، بنت عرفان کراچی، بنت عرفان اتاری حیدرآباد، ابو بکر اتاری گجرات، بنت نور محمد، بنت نور محمد علوی رحیم یار خان، محمد عامر اتاری جنگ، ام حمدان اتاری راولپنڈی، محمد فصیح اتاری حیدرآباد، بنت یعقوب اتاری اکاڑا، رضوان اتاری ڈیرا غازی خان، حیات اتاری ماتلی، حسن نزا عثمانی اتاری کراچی، غلام مرتضی کوئٹہ، بنت یونس اتاری راولپنڈی، بنت غلام حسین اکرو شریف، بنت راشد اتاری میرپور خاص، ام بلال اسلام آباد، بنت خدا بخش اتاریہ میرپور خاص، ام عبداللہ، بنت عابد حسین لاہور، ام عون توبہ دارالسلام، بنت اللہ بخش اتاریہ ڈیرا اللہ یار، بنت وحید اتاریہ خانے وال، بنت اسماعیل اتاریہ کشمیر، بنت اللہ رکھا اتاریہ واکینٹ، بنت معین الدین اتاریہ کراچی، ام حسین اتاریہ عارف والا، قرآ اندازی میں نکلنے والا نام، بنت یعقوب اتاریہ اکاڑا۔ ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا۔ ناظرین سے مزید سوالات، اس کا جواب کل 8 بجے تک رات دینا ہے۔ عیسائی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، مثلا ام فلاں یا بنت فلاں، اور صاحب محرم کا نام نمبر بھی لکھے۔ سوال نمبر 1، دانتوں سے ناخن کاٹنے سے کس بیماری کا اندیشہ ہوتا ہے؟ سوال نمبر 2، عالم کی 2 رکعتیں غیر عالم کی کتنی عبادت سے بہتر ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی ہم نے مطلب ایک رقت انگیز منظر دیکھا تھا، اس میں ہاتھوں میں کچھ کنکریاں اٹھا کر، مدینہ شریف کی یہ دکھایا گیا تھا منظر، اس کنکریوں کو اٹھا کر کیا کیا جا رہا تھا؟ یہ تیسرا سوال۔ مثلا اس کا جواب یہ ہو سکتا تھا کہ اس کنکریوں سے برکت حاصل کی جا رہی تھی، ان کنکریوں کی زیارت کی جا رہی تھی، ان کنکریوں کو ایمان پر گواہ کیا جا رہا تھا، تو جو بھی ہے کہ وہ کیا جا رہا تھا وہ بتایا گیا تھا، تو یہ لکھنا ہے اپنے کہ کیا کیا جا رہا تھا۔ یہ تیسرا سوال۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
تاجدار حرم
العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں